نعرہ حیدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ونبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الانصار ببغض علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. رواه الترمذي او كما قال. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: علي مني وانا من علي. وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في غزوة التبوك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. رواه مسلم وبخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. مل کر پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى اسمة للارامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بندائے پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم، چار یارم، با اولاد علی، تا با اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ جہتوں سے ممتاز فرمایا، اور ان کے فیض کو قیامت تک کے آخری سرے تک اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا، جو نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی ہیں اور بطول زہرا کے جن کی آمد پر اہل محشر کو ندا ہوگی عرب کی جانب سے کہ اے اہل محشر، اے وہ متقی اور پرہیزگار اور اہل جنت، اپنی سروں کو جھکاؤ احترام و ادب میں اور اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ بنت رسول اللہ جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں. تو آپ زوج بطول زہرا ہیں، امام حسن مشتبہ، امام حسین مشتبہ کائنات کی فضیلت کو ایک پرڑھے میں رکھیں، لیکن وہ ان کی ایک فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ ان کے والد گرامی ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، فاطمہ بنت اسد کہ آپ لخت جگر ہیں، عقلی میں ولایت کے شہنشاہ ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ مولا ہیں، آپ دار الحکمت ہیں، آپ باب العلم ہیں، آپ علی المرتضیٰ ہیں، آپ اسد اللہ الغالب ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کو مدارج عطا فرمائے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ جس کے سامنے تمام صحابہ کرام اور امت مرحومہ اس کی معترف ہے اور اس کو کشادہ قلبی کے ساتھ، وسیع نظری کے ساتھ اور دل کے عقیدت کے دریچوں کو کھول کر اس کے احترام کے ساتھ آپ کی زبان میں اور آپ کی شان میں پوری امت مسلمہ صحابہ کرام سمیت رتب اللسان ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ثنا گو ہیں۔ سیدنا مولا مرتضیٰ، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا شرف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم حضرت مولا مرتضیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہم جیسے لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کا ذکر ہے۔ حضرت مولا کا ذکر یہ تو فرشتوں کا ذکر ہے، یہ تو پاکیزہ نفوس کا ذکر ہے۔ الحمدللہ انہی کے صدقے سے اللہ نے ہمارے نفوس کو بھی پاک کیا کہ ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم حضرت مولا مرتضیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کے صبر کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کے استقامت کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی بردباری اور حلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی معرفت میں جو درک ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، قضاء و قانون کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں، فہم قرآن میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں، جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آپ نے استفادہ فرمایا۔ کوشش کریں گے آپ کی بارگاہ میں منقبت کے نظر کو مزاج اہل سنت کے تناظر میں اعتدال کے ساتھ ذکر کریں، لیکن حضرت علی پر تقریر نہیں، اس لیے کہ حضرت علی سراسر عشق کی منزل ہے۔ میں کئی دنوں سے یوں سمجھیے کہ اب میں آج کو یہاں پر آٹھویں تقریر کر رہا ہوں، لیکن میں آٹھ دن سے اس شخصیت کو مسلسل پڑھ رہا ہوں، وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہے، اور میں حیران ہوں کہ مجمع میں کس طرح کس بات کو رکھوں اور کیسے لاؤں، اور کیا ہم اگر خود سمجھیں تو کیا سمجھانے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں، یا خود اس مقام کو سمجھنے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں۔ خواری اور ناس بھی اس بات کو نہیں جانتے، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے چنا ہے وہ مولا مرتضیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ نہ رابضی کی گزر یہاں پر ہے، نہ خواری جو نواصب کی گزر یہاں پر ہے، یہ ملکہ اور توازن اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی صوفیہ کی زبان میں مولا مرتضیٰ کی تعریف آپ سنیں تو پھر بندے کے لیے پھر اس کی اپنی روح اس کی جلا کا باعث نہیں ہوتی ہے، بلکہ عشق مولا مرتضیٰ جلا کا باعث ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ آپ کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اہل بیت کی محبت کی خوشبو اور اس موضوع کو کوئی متاثر نہیں کر سکا، اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ خاندان رسول کی اہمیت کتنی ہے۔ کربلا بپا ہو گئی، بنو میہ نے سارا زور لگا دیا، بعد کے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس عقیدت کو وہ ہلا نہ سکے۔ خوارج نے حکومتیں کی، آج خوارج نے ان کے خلاف لٹریچر شائع کیا، اور جو محبان اہل بیت ہیں ان پر غلط اتہامات، غلیظ الزامات کہ یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں، یہ تو رابضی ہو گئے ہیں، ان کا سنیوں سے کیا تعلق ہے، لیکن انہوں نے ڈنگے آسمان تک جا کر ماری اور حرم تک کو قبضہ کر لیا، لیکن مولا مرتضیٰ کے خاندان کی عزت کا ایک حرف بھی نہیں وہ ہلا سکے۔ اور یہ بات جو میں نے بھی خطبے کے اندر پڑھی ہے وہ بالکل واضح، حضرت ابو سعید خدی فرماتے کہ ہمارے وہاں منافق اور مومن کی پہچان ہی ذکر علی سے ہوتی ہے، اور یقین ہے یہ وہ معیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ قیامت تک اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو کسوٹی ہے وہ مولا مرتضیٰ کی محبت ہے۔ میں عرض کروں گا، آپ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بات آپ سماعت کر لیجیے حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے سے، جو ہماری تقریباً ساری کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ درج ہے، کہ آپ بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور بچپن میں پوری تربیت آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں گزاری. بنو ہاشم ہیں آپ, تو ہاشم یوں تو قریش جو حضرت فہر سے نسبت رکھتا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو اوپر جا کر قریشی کہا جاتا ہے. اور یہ جو عرب کے اندر دیانت, علم, فراست, جدت, معاملہ شناسائی اور معاملہ شناسا ہونا, اپنے علم میں کامل ہونا, حافظے کی بہت وسعت رکھنا, مضبوطی سے علم کو لینا اور حصے علم کے مقام تک پہنچنا, اشاروں سے منزل تک پہنچنا اور جس چیز کو قبول کر لینا اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا, حقوق کی ادائیگی کرنا, شرم و حیا جو یہ عرب کا اخلاقی خاصہ ہے اس کا پورا نکھار قریش کے اندر آیا ہے. اہل عرب کو جو عبقریت حاصل ہے, جو فضیلت حاصل ہے تمام اور عالم پر, وہ ان کے حسن اخلاق کے بیدار ہونے کی وجہ سے. اور قوموں کے مقابلے میں عرب میں سچائی زیادہ ہے, اور قوموں اور اقوام کے مقابلے میں عرب میں شرم زیادہ ہے, اور اقوام کے مقابلے میں غیرت اور حمیت اہل عرب میں زیادہ ہے, اور اقوام عالم کے مقابلے میں صداقت, عفت, پارسائی, ایثار, قربانی اور خیر خواہی اور درد اور شفقت کا جذبہ اور اقوام کے مقابلے میں اہل عرب میں زیادہ ہے. تمام عالم میں کمال اللہ نے اخلاق یہ اہل عرب میں رکھا ہے, اور اہل عرب کا جو اصل نکھار یہ قریش میں ہے, اور قریش کا جو اصل نکھار ہے وہ بنو ہاشم میں ہے. اسی لیے بنو ہاشم جو ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم سے جو نسبت رکھتے ہیں, کیونکہ ہاشم آپ کا نام عمر ہے, لیکن آپ کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ آپ کی سخاوت کا توتی بولتا تھا. عرب کے اندر لوگوں کو جب غربت کا دور اور افلاس اور غربت اور قوموں کا, گھروں کا, معاملات کا کنگال ہو جانا, جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی تو ایک ان کے اندر ایک ایسی رسم تھی, اس کو نام دے دیا انہوں نے اعتفاد, آئین کے ساتھ اعتفاد. اس میں یہ ہوتا تھا کہ غربت کی وجہ سے, وسائل کم ہونے کی وجہ سے, خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے مکہ شریف کے اندر, تو جو لوگ جب تک اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سروائیو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے, لیکن جب ان کے پاس خرد و نوش کے ذرائع ختم ہو جائیں, کاروبار نہیں, کثیر العیال ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات تو مکہ شریف کا ماحول, پانی کا کم ہونا, قحط کا زیادہ ہونا, وسائل اور مادی وسائل, خوراک کے کم ہونا, یہ سب کچھ تھا. تو وہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے زمانے کے لوگ, جب وہ کنگال ہو جاتے اور ان کا زور اور درک ٹوٹ جاتا, اب وہ غیرت بھی یہ تھی کہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کنگال ہو گئے ہیں, قلاش ہو گئے ہیں, تو وہ پھر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور علاقے کو جہاں آبادی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور ہمارے ماہران سیرت اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ دور جا کر ایسی جگہ پر اپنا خیمہ لگاتے جہاں پر کسی انسان کو ان کے وجود کی خبر نہیں ہوتی, اور زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر وہ جنگ میں لگے رہتے, کیونکہ شہر میں مل رہا نہیں کھانے کے لیے, اور ایک حال یہ ہوتا کہ پیاس سے سسکتے سسکتے مر جاتے. ایسے کئی لوگ مر جاتے, لیکن وہ اس بات کو بیان کرنا کہ مجھے کھانے کو دو, اس کو پسند نہیں کرتے تھے, یا میں کنگال ہو گیا ہوں اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اپنے اہل عیال کو لے جاتے اور دور پہاڑوں کے اندر خیمہ زن ہو جاتے, جو مل گیا تو کھا لیا اور نہیں ملا تو پھر موت کے ساتھ جھگڑا ان کا جاری رہتا, دری حالانکہ جناب موت ان پر غالب آ جاتی اور مر جاتے. تو ایسے کئی لوگ, ہزاروں لوگ گویا کہ موت کا شکار ہوئے. سب سے پہلے اس غلط رسم کو ختم کرنے والے اور خیر خواہی کا جذبہ ابھارنے والے اور انسانیت کی خدمت کی داد دے کر غربت اور ٹوٹی سسکتی بھی انسانیت کو سہارا دینے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ہاشم تھے. حضرت عبد المطلب کے والد گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, بولی سبحان اللہ, حضرت ہاشم تھے. انہوں نے دو قسم کے کام کیے، ایک تو جو قریش اس علاقے میں مکہ میں رہنے والے اہل ثروت تھے ان کو ترغیب دیے، کیا کرتے ہو، کیوں اپنے رشتے داروں کو تم نے چھوڑ دیا، کیوں صلہ رحمی ختم کر دی تم نے، کیوں قطع کر دیا، کیوں صرف مال کے دل دادا بن گئے، کیوں اپنے عزیزوں کا، اپنے پڑوس کا، اپنے محلے والوں کا خیال نہیں رکھتے؟ تو پورا ویلفیئر سسٹم کا ذہن دینے والی شخصیت قریش مکہ کو سب سے پہلے، کیونکہ وہ تو جانوروں سے بدتر تھے، ان کو فکر دینے والی شخصیت سرکار کے دادا حضرت ہاشم تھے. اور یہ فکر ڈائریکٹ نہیں دیا، پہلے اپنا مرتبہ اور مقام ان کے سامنے ظاہر کیا. آپ کی جتنی آمدنی تھی کہ جو آپ ملک شام اور یمن وغیرہ سے جو آپ کی تجارت کے سلسلے چلتے تھے، جتنی آپ کی آمدنی تھی، اور حضرت ہاشم یقیناً آپ کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ابن ساری جو نجاری ہے، تو حضرت ہاشم کا وصال بھی ایسے ہوا کہ آپ اسفار فرماتے تھے، سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. ایک دفعہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر نجار قبیلے کے اندر آپ نے شادی کی اور ان سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ نجار سے بڑی محبت تھی، اس لیے حضرت ابو انصاری کے گھر حضور رکھے ہیں. ایک تو وہ بادشاہ کا واقعہ جو یمن کا تھا اس کا ایک واقعہ، لیکن ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ددیال بھی ہے مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. حضرت ہاشم نے یہاں پر نکاح فرمایا، کل انشاءاللہ میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گا، اور پھر یہ وہاں سے چلے گئے تو آپ کا وصال فلسطین میں ہوا. حضرت ہاشم کے مزار جو ہے، یعنی آپ کا جو انتقال ہوا، سیرت کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ فلسطین میں ہوا ہے، لیکن آپ نے ایک نکاح اس سفر کے دوران وہ مدینہ منورہ میں کیا تھا، اور ان کے بطن سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوا. اب ذرا اس کو دیکھیے، حضرت ہاشم وہ ہے کہ جنہوں نے قوم کو یہ فکر دی کہ وہ کھڑے ہوں اور اپنے مال کو غریبوں کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو کلچر آ گیا ہے کہ جناب غریب آپ کو بتا نہیں پاتا اور وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، تو تمہارے مال کا کیا فائدہ ہے، کیوں نہیں تم انسانیت کے درد کو سمجھتے ہو؟ تو وہ درندہ صفت لوگوں کو انہوں نے اس طرح مائل کیا، لیکن مائل ایسے نہیں کیا، پہلے اپنے آپ کو منوایا. یعنی آپ کا جتنا کام کاج تھا سارا پیسہ آپ کا، یہ کہ اپنے گھر میں کچھ خرچ کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک سالا سال آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا. اونٹ ذبح ہوتے تھے، پانی والا شوربہ تیار ہوتا تھا اور اس کو آپ روٹی توڑ کے شریف بناتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بالخصوص بوڑھے جو تھے، کمزور جو تھے، ان کے لیے آپ روٹیوں کو توڑ کر نرم کرتے، شریف کرتے اور نرم کر کر کھلاتے. اس اعتبار سے آپ کو لقب ہاشم کہا گیا. اور اس کام سے اللہ نے ظاہر سی بات ہے، عزت والا خاندان تھا، آپ نہیں کرتے تو کون کرتا، نبیوں کی اولاد ہیں وہ، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو حضرت ہاشم کا بڑا دبدبہ ہوا اہل عرب کے اندر، اور پھر آپ سے وہ تمام عمراء متاثر ہوئے اور آپ باقاعدہ آپ نے اس مشن کو لیڈ کیا. اور اعتفاد یعنی کنگالی کی حالت میں جو لوگ اپنے آپ کو خودکشی کر رہے تھے، یہ رسم جو عرب سے ختم ہوئی ہے سرکار کے دادا کی برکت سے. بولیے کشادہ قلبی سے سبحان اللہ. تو اہل عرب جو ہیں بالخصوص ہاشمی جو ہیں، ان کی اولاد ہاشمی کہلاتی ہیں، کیونکہ ہاشم ہے ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ہونا تو ہے، لیکن اہل عرب میں سرکار نے اپنے والدین پر فخر کیا ہے. بولی سبحان اللہ. حضرت ہاشم کی اولاد ہونے پر فخر کیا ہے، حضرت عبد المطلب کی اولاد ہونے پر فخر کیا. کہ بخاری شریف میں آپ نے غزوہ حنین کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب غزوہ حنین لڑی جا رہی تھی، یہ اتنا عزت والا قبیلہ ہے اور شان والے ہیں، کہ غزوہ حنین جب لڑی جا رہی تھی، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے طائف کے لوگوں کے ساتھ. طائف کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک بنو ثقیف اور ایک بنو حوازن. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے چیلنج کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے قریب طائف ہے. سرکار کا ارادہ تھا کہ جب مکہ شریف فتح ہونے کے بعد میں مدینہ شریف آ جاؤں گا. سرکار نے جب مکہ فتح کر لیا تو انہوں نے چیلنج بھجوایا کہ آپ نے تو یہ مکہ کے بے وقوف قسم کے، جاہل قسم کے، جن کو لڑنا نہیں آتا، ان پر آپ نے غلبہ کیا اور آپ نے یہ سب کچھ کیا اور آپ نے ہمارے بتوں کو پامال کیا، اگر آپ ہم سے لڑتے نا تو ہم آپ کو بتاتے کہ لڑنا کیا ہوتا ہے. سرکار نے مشاورت بلائی، صحابہ نے کہا مدینہ بعد میں جائیں گے حضور، آپ جیسا فیصلہ فرمائیں. سرکار نے فرمایا پہلے ان کو سبق سکھا دیا جائے.
ایسا پیر ہونا چاہیے، سمجھے آپ،
ایسا پیر ہونا چاہیے، طواف کر لیا، سب کچھ کر لیا، فرمایا ان کو سبق سکھانا چاہیے، اور تمام معاملات طے پا گئے، اور جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام جارانہ دیکھتے ہیں آپ، اس طرف سے روانہ ہوئے، اور وہاں پر حنین کے مقام کے اوپر زبردست قسم کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ تھا، میں تھوڑی سی بات آپ کو عرض کر دوں اس خاندان کی، تو مولا مرتضیٰ آپ کو جب، مولا مرتضیٰ کا منور چہرہ جب نظر آئے گا، جب ہاشمیوں کی تعریف سن کر آپ کا دل بالکل آئینہ بن جائے گا، تو پھر مولا مرتضیٰ کی صورت مبارک آپ کے دلوں میں خود چمکنا شروع ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو یہ معاملہ بالکل احد سے قریب قریب تھا کہ مشرکین کو جب یہ پتا چلا، تو کیونکہ وہ بڑے چالباز اور بڑے جنگجو قسم کے تھے، تو انہوں نے پہلے ہی علاقے کو کنٹرول کر لیا کہ مسلمانوں کو گھیرنا کہاں پر ہے، تو ایک علاقہ تھا جہاں پر چھوٹے چھوٹے پہاڑی کے یعنی چٹانوں کے سلسلے تھے، یعنی دو چار آٹھ دس آدمی اس کے پیچھے چھپ جائیں تو اگلا نظر نہ آئے، تو انہوں نے کہا اسی راستے سے آئیں گے تو یہیں گھیرو، اور یہیں پر راستہ درمیان سے تھا، گرد و نواح کے اندر چٹانوں کے سلسلے تھے، انہوں نے پہلے سے آ کر وہاں سے وہ چھپ گئے، اور کچھ لوگ سامنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس علاقے کے اندر داخل ہوئے تو کچھ دائیں کی طرف سے حملہ کر دیا، کسی نے بائیں طرف سے حملہ کر دیا، کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور بالکل صحابہ کرام تیار نہیں تھے، کیونکہ اب تو دوران سفر تھا کہ ان سے ملاقات تو آگے ہونی ہے، اور اس میں ہو گئی بھگدڑ مچ گئی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتا نہیں چل پاتی تھی کہ ہمارے آگے اپنا ہے، پیچھے اپنا ہے، کیا کریں، اور اس بھگدڑ کے اندر حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پر سوار تھے، سفید خچر پر سوار تھے، اور فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور کہا چچا جان، کیونکہ حضرت عباس کو اللہ نے بڑا دراز قد عطا فرمایا تھا، بولی سبحان اللہ، محبت سے کہی سبحان اللہ، محبت سے کہی سبحان اللہ، حضرت عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو چچا ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا دراز قد عطا فرمایا تھا، اور آواز بھی آپ کی بہت بلند تھی، بہت بلند آواز تھی آپ کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چچے جان سے کہا کہ آپ آواز لگائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ پیٹ دکھا کر بھاگے نہیں اور آگے آئیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے خود حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کیونکہ بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام ڈر کر نہیں بھاگے، پیچھے اس لیے ہوئے کہ پوزیشن سنبھالیں، پہلے رخ اور ڈائریکشن تو دیکھیں کہ سامنے ہے کون، تاکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے پھر دوبارہ اندر داخل ہو، لیکن حضور نے فرمایا نہ، پش دکھانی نہیں ہے، آگے آنا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب پیچھے ہو گئے تھے، اگر سب سے آگے کافروں کے لشکر میں تیزی کے ساتھ درست سے کوئی داخل ہو رہا تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ۔ صرف جناب محمد رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور ادھر سے حضرت عباس نے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے سرکار کو دیکھ کر حوصلہ آیا اور میں نے آواز لگائی صحابہ کو، وہ آواز اتنی بلند تھی کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اونٹنی اگر حمل والی ہونا تو اس کا بھی حمل گر جائے، اتنی بڑی آواز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آواز آخر تو لاؤڈ اسپیکر کا نظام تو نہیں ہے کہ کس طرح، اور آپ دیکھ رہے ہیں بھگدڑ مچ گئی ہے، شور شرابہ ہے، گرد اڑ رہی ہے، لوگ سیخو پکار کر رہے ہیں، اس میں حضرت عباس نے آواز لگائی تو کافروں کے حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے اور مسلمانوں تک آواز پہنچی، اور وہ اسی حالت میں سرکار کی طرف لوٹ کر آئے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لشکر میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار اس جرات کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اپنے خچر کو آگے کی طرف کر رہے ہیں، اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے حضور کی، اور سرکار ان کو یعنی بتا رہے ہیں کہ تم نے کس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، تم نے یہ حرکت اس لیے کر دی کہ ہم ڈر کر بھاگ جائیں گے، ہم پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے گی، ہم کوئی بزدل ہیں، ہم حالات کا شکار ہو جائیں گے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، تمہیں پتا نہیں عبد المطلب کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، بولی سبحان اللہ۔ تو یہ بخاری شریف کے کلمات اور بہت مقدس کلمات، جیسا وابیت الاستس کلغمام ہے نا، اس طرح کی بزرگ کلمات ہیں، یہ پکڑنے جیسی چیز ہے، یہ اوراد جیسی چیز ہے، یہ قلب کی تطہیر اور صفائی جیسی چیز ہے۔ سرکار دو عالم نے تلوار کو ہاتھ میں رکھا، اور آپ نبی ہیں لیکن توجہ کریں قبائل کے حوالے سے، سرکار دو عالم نے کافروں کو اس بات پر ان کو چت کرنے کے لیے تلوار مارنے سے پہلے، ان کے عزائم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے اتنے بڑے حوصلے کی بات کوئی اور نہیں کر رہا، حضور خود کر رہے ہیں۔ جو حکمت ان سے چلی ہے، علم ان سے چلا ہے، دانائی ان سے چلی ہے، علم ان سے چلا ہے۔ سرکار جملہ کہتے ہیں، انا النبیو لا قدر انا ابن عبد المطلب۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، کس کو تم ڈرا رہے ہو اور دھمکا رہے ہو؟ اور یہ جو تم نے اچکنڈی حرکتیں کی ہیں کہ جناب پیچھے سے گھیر کے، تم سمجھ رہے ہو کہ جناب ہمارے حوصلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ تو سرکار نے ان کو یعنی ڈرانے کے لیے اور حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کہا؟ فرما ان النبی لا تذب۔ یہ حضور نے شعر پڑھا، یہ حضور نے بولیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاعر نہیں کہا، لیکن یہ ضرور ہے شاعر سے مراد یہ کہ وما علمناہ الشعر، جو قرآن میں کہا کہ مجھے شعر کی تعلیم نہیں دی گئی۔ وہاں پر محدثین کو مفسرین کو پڑھیے، وہاں سے مراد یہ کہ شعر شاعری جو نا مبالغے کے لیے ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا عنصر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وما علمناہ الشعر، مجھے شعر کی تعلیم اللہ نے نہیں دی۔ یہ میں غیب میں ہمیں کہتے کہ دیکھو حضور کو شعر کی تعلیم نہیں دی گئی، تو میں نے کہا تم مسلمان ہو، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، تو تم تو ایسے سوال کر رہے ہو کہ جیسے حضور ہمارے ہیں تمہارے ہیں نہیں، اور بات بھی یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تم جو تفسیریں پڑھتے ہو تو کبھی اس کا حاشیہ تم نے نہیں پڑھا، اس قرآن کی آیت کا معنی کیا یہ نہیں پڑھا کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو تو جانتا نہیں تھا سب سکھا دیا، اور ایک طرف کہتا شعر نہیں سکھایا، تو وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کہ یہاں پر اگر یہ کہا گیا وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اگر علمہ یہاں پر ہے تو اسی سے تو وہاں پر بات ہو رہی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب ہم نے آپ کو تعلیم دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو تجھے نہیں آتا تھا ہم نے اس کی تعلیم دی۔ اور محبوب یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم رب ہو کر ساری خدائی کو ہم قلیل کہتے ہیں، لیکن جو تعلیم تجھے ہم نے دی ہے ہم رب ہو کر اس کو عظیم کہتے ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب جو ہم نے تجھے سکھایا ہے نا وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وَعَلَّمَكَ ہم نے تجھے تعلیم دی، تجھے سکھایا، کیا سکھایا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو تو نہیں جانتا تھا، جو تو نہیں جانتا تھا۔ اور محبوب جو تجھے سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا وہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو اگلا جملہ سنیے اسی کے ساتھ بیان، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تیرے رب نے تجھ پر بہت بڑا فضل کر دیا کہ وہ سکھا دیا جو آدم کو بھی نہیں سکھایا تھا۔ اللہ نعرہ رسالت، رسالت نعرہ حیدری۔ خود سوچے میرے دوست، ایک طرف اللہ کہے وَعَلَّمَكَ ہم نے تعلیم دی، اور دوسرے آیت قرآن کی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی۔ اب دونوں قرآن ہیں، اب اس کو نبھائیں گے کیسے؟ ایک طرف کا شعر کی تعلیم نہیں دی، شعر شاعری کی تعلیم ہم نے نہیں دی، اور ایک طرف کا جو تجھے نہیں آتا تو وہ سکھا دیا۔ ہمارے اساتذہ اس کے بڑا پیارا مانا کرتے تھے زمانہ طالب علم میں، فرماتے تھے کہ جناب اگر کوئی کہے جی حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو فرمانا نا ایسا نہ کرو، جس کو تم نہیں مانتے اس کو لکھو۔ تو کہتے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ حضور پیٹ میں کیا حضور نہیں جانتے، کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے، تھک گیا کہ اور بھی لکھ لے، اور بھی کاغذ ہماری طرف سے لکھ لے، لکھ لے، لکھ اس کو، کہ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، کہ جواب دو، تو کہ قرآن نے یہی تو کہا تھا جو نہیں جانتے وہی تو سکھایا۔ فرمایا ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہی سکھایا۔ کہتے حضور یہ نہیں جانتے، ہم نے کہا وہی سکھا دیا۔ کہا حضور کو شعر نہیں آتا، ہم نے کہا وہی سکھا دیا۔ کہا کل کیا ہوگا حضور کو پتا نہیں، میں نے کہا وہی سکھا دیا۔ کہا بارش کب ہوگی حضور نہیں جانتے، میں نے کہا وہی سکھا دیا۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا ابے آیت دیکھ، اللہ نے کیسے تمہارا دروازہ بند کیا ہے، فرمایا جو تو نہیں جانتا تھا وہی تو سکھایا۔ نعرہ رسالت، رسالت۔ اب ذرا توجہ کریں آپ، اور آپ اس پر ذرا غور کریں، یہ شعر آ گیا تو میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دی آپ کے سامنے، موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ وما علمناہ الشعر، ابھی ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اور ایک طرف کا جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا۔ اب یہ دونوں قرآن کی آیتیں، یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام، اس میں جھگڑا نہیں ہے، تو اس میں تطبیق کرو نا، کیا تطبیق کرو؟ اس کا معنی ہمارے علماء نے آسان سے لکھا، جو میں آپ کے ذہن کے حوالے سے کرتا ہوں، اس کے درجنوں معنی ہے، اور اس کے عدالت المکیہ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، آپ جو ہے وہ خالص الاعتقاد دیکھیے، ہمارے اکابر کی کتابیں دیکھیے، اس میں سب میں درجنوں اس کے جوابات، درجنوں اس کے جوابات. لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا وما علمنا الشعر، ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھائی. تو کہ یہ نہیں سکھائی، میں نے کہا اس میں برائی نہیں، اس میں شرف ہے. اس لیے کہ عرب جو شعر شاعری کرتے تھے نا کہ قطرے کو دریا بنا دے، جھوٹ مبالغہ، اپنی طرف سے بندر بازیاں ہیں، اور ایسی خامخواہ کی منظر کشی ہیں، مینڈکی کو حور بنا رہے ہوں اور کہے جناب یہ مینڈکی بھی حور ہے. تو یہ صرف شاعروں کی مبالغہ آرائی اور جھوٹ فریب اور لفاظی. فرما محبوب یہ شعر تجھے نہیں سکھائے، جو سکھائے وہ حقیقت پر مبنی سکھائے. فرما انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نے کہا بتاؤ یہ وزن کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ پورا شعر، یہ پورا شعر بخاری کے اندر ہے، اور یہ حضور نے خود پڑھا ہے، کسی صحابی نے سکھایا نہیں، یہ حضور نے خود پڑھا اور یہ شعر پڑھا حضور نے ان کو ڈرانے کے لیے. فرما انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پورا شعر دیکھے. پہلا مصرع یہ پڑھا کہ انا النبی لا کذب، دوسرا مصرع پڑھا انا ابن عبد المطلب. اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انا ابن عبد المطلب، اور آپ اس کو دیکھیے کہ پہلے مصرے کے آخر میں کون سا لفظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے انا النبی لا کذب، کیا آیا؟ با انا ابن عبد المطلب، کیا آیا؟ اب آپ دیکھیں وزن شعر کے جو تقاضے، چھوٹی سی میں بات آپ کے سامنے کی ہے، پوری کی ہے. تو قرآن جو یہ کہہ رہا محبوب ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اس کا مطلب جھوٹی باتیں نہیں سکھائی، ہم نے آپ کو لفاظی نہیں سکھائی، وہ باتیں سکھائی ہے جو آپ ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں. اس میں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ کہا، تو اس شعر کے اندر طائف کے لوگ جو مکہ کے قریب رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہاشمی کون ہوتے ہیں، وہ جانتے تھے ہاشمی. آج تک ہمارے علاقوں میں جہاں کے ہم ہیں وہاں کے علاقوں میں اگر کسی کی کھیت ہوگی تو اس کا ایک حصہ سادات کے لیے ہوتا ہے، ہوتا تھا، اب وہ نیک لوگ نہیں رہے. یعنی یہ مزاج چلا آیا ہے آج تک. ہم اپنے بارے میں گرامی سے سنتے تھے کہ اگر اس کے استبل کے اندر گھوڑے ہیں تو ایک سید کا ہوگا، مویشی ہیں تو یہ ایک ہوگا، یعنی حصہ رکھا جاتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ مقام کو گرد نوا کے لوگ جانتے تھے کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ ہاشمی ہے، ہاشمی کا بیٹا ہے. بولیے سبحان اللہ، عبد المطلب کا بیٹا ہے. آپ نے شاہ فرمایا کہ تم مجھے کیا ڈراؤ گے، یہ گدڑ بھگیاں جو تم کر رہے ہو اس سے مجھے ڈراؤ گے، میں تو ایک طرف سے سچا نبی ہوں اور دوسری طرف سے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. فرمایا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا، انا ابن عبد المطلب، اور یہ سینہ جس نے تانا ہے نا یہ ہاشم کا بیٹا، عبد المطلب کا بیٹا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فخر کے طور پر اپنے والدین کا نام لیا. اور اس سے ایک بات اور سامنے آ گئی، اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں، سرکار نے پہلے اپنا نبی ہونا ذکر کیا، پہلے مصرے میں اپنا، بولیے، نبی ہونا ذکر کیا، اور دوسرے مصرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عبد المطلب کا بیٹا ہونا ذکر کیا. اگر حضور کے والدین الاعیاذ باللہ کسی عیب میں ہوتے، یا ایمان سے عاری ہوتے، یا بت پرست ہوتے، یا مکہ کے رہنے والوں کی طرح مشرک ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والدین کا نام لینا یہ کیسے جائز ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی مشرک کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کے نافرمانوں کی تعریف نہیں کرتا. پھر دوسری بات یہ کہ ان کے سامنے اگر بات کریں تو وہ کہیں کہ جناب ہمارے، ہم بتوں کو بچانے کے لڑ رہے ہیں اور آپ کے باپ دادا بھی تو بتوں کو پوچھ رہے تھے، تو ان کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس شعر نے بتا دیا کہ جو حضور کے والدین کے خلاف دے گا وہ خود غلیظ ہے. سرکار نے خود کہا انا النبی جو لا کلیب انا ابن عبد المطلب. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، انا ابن عبد المطلب. اس سے سرکار کے دادا کا ایمان بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے کہا کہ میں سچا نبی ہوں. جہاں حضور نے اپنا نبی ہونا بطور فخر کے ذکر کیا، ہوش ہے آپ کا؟ توجہ میری طرف رکھیں، انداز کی طرف نہ جائیں، آواز کی گونج کی طرف نہ جائیں، باڈی لینگویج کی طرف نہ جائیں، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پر غور کریں آپ. ہاں ہوشیار رہیں، ذرا بیدار رہیں آپ. آپ انداز پر نہ جائیں، ہماری آواز پر نہ جائیں، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پر جائیں. میں کچھ بھی نہیں، میں آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پر توجہ رکھیں آپ، بس آپ اس پر توجہ رکھیں. حضور فرماتے ہیں نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا. تو جہاں حضور اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پہلا شعر دعویٰ ہے اور دوسرا شعر دلیل ہے. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، یعنی حضور نے دعویٰ کیا کہ میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا، اور نبی اگر ہوگا تو عبد المطلب کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. فرما انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرما میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو جہاں حضور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہاں سے عبد المطلب کا بیٹا کہتے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ایمان کا درجہ کیا ہے، ان کے مرتبے کی بزرگی کیا ہے. اور بات نکلی ہے تو میں شوق سے کہوں، کبھی اس لذت کو پکڑے آپ، سرکار کو راضی کرنا ہو نا تو پھر سرکار کے دادا کی بڑی تعریف کریں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں سے پڑھا، وہ ابیدوں کے ساتھ اس بات کو آپ یاد رکھیں، سرکار اپنے دادا جان کی تعریف سے بہت. دیکھیں سرکار کے والد صاحب کا ذکر ہے، وہ تو یقیناً صد احترام، لیکن سیدنا ہاشم کا ذکر اور سیدنا عبد المطلب کا ذکر کتابوں میں لکھا، یہ حضور کو بہت پسند ہے. اور جن کی کیفیات اور رابطے ہیں نا تو وہ یہیں سے بات کرتے ہیں، وہ اسی صفت سے سرکار کو راضی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تھوڑا اس پر غور کریں اور محبت سے غور کریں. سرکار نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آپ میں سے کوئی کہے گا آپ تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھوڑی ہیں، آپ تو عبداللہ کے بیٹے، آپ تو ابن عبد اللہ ہیں، ابن عبد المطلب تو نہیں ہے. تو آپ نے کیوں کہا کہ میں ابن عبد المطلب ہوں، کیوں کہا؟ تو اس کو اگر تھوڑے پیار سے دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوں کہا کہ ابن کا معنی ضروری نہیں ہے کہ جو خاص قریبی باپ ہو، اسی کی اولاد کے لیے ابن کا لفظ بولا جائے. وہاں پر ہمارے جو فصاحت پر اور ادب پر گفتگو کرنے والے علماء وہ کہتے ہیں وہاں پر جلدی پہلے سلسلے کو ذکر کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ ولد آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ولد. اور پہلی سلسلے کے باپ کو ذکر کرنے کے لیے آتا ہے والد، ولد والد. ٹھیک ہے، ایک ہی. یہ الگ بات ہے کہ یہ عموم کی طرف بھی آ سکتا ہے، اس کا معنی دور جا سکتا ہے، لیکن کثیر استعمال قریب میں، جو ہم جن کی اولاد ہیں اور ہمارے والد ہمارے دادا کی اولاد ہیں، تو ہم پہلے کس کی اولاد ہیں؟ اپنے والد کی. تو اس سلسلے کو ذکر کرنے کے لیے بیٹا ابن کہے تو دوری کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن ولد کہے تو بالکل سگے بیٹے کا معنی ہو سکتا ہے. یہ کیسے؟ اگر آپ غور کریں کہ ولد کا معنی تو بیٹے کے لیے آتا ہے، لیکن ابن کا معنی لاڈلے کے لیے بھی آتا ہے. ابن کا معنی لاڈلے کے لیے بھی آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سورہ مائدہ آپ پڑھیں ذرا. یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کی کہ ہم تمہارے نبی کو کیوں مانیں اور تمہارے نبی کی بات کو کیوں قبول کریں، ہم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم تمہارے نبی کی بات کو کیوں مانیں؟ جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ، دین بیان کیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو پوچھا گیا جی تم میں کیا سرخاب کے پر لگے، کیوں نہیں مانتے تم؟ تو انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، اور ابنا ابن کی جمع ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. لیکن امام رازی کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو امام رازی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ابنا اللہ کہتے تھے، ولد اللہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابنا اللہ. اور یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سلبی بیٹے ہیں، یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کی سلبی نہیں ہے، لیکن جو سلبی بیٹے ہیں یہ مراد نہیں ہے، جیسے پیدا ہوں نطفے سے یہ مراد نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور ہم اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں کہ اب کچھ بھی کریں اللہ نے بخشے گا. تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ابن کا لفظ لاڈلے کے لیے بھی آتا ہے. تو اب آپ آئیے اس شعر کو دیکھیے، فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اگر یہ سوال ہو کہ آپ تو ابن عبداللہ ہیں تو آپ ابن عبد المطلب کیسے ہیں؟ تو حضور یہی جواب دیں گے کہ میں بیٹا عبداللہ کا ہوں لیکن لاڈلا اپنے دادا کا ہوں. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. شہیدا اپنے دادا کا ہوں، بولیے سبحان اللہ. اللہ سیدنا عبد المطلب کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما. واہ واہ سبحان اللہ کہیے، بولیے سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کریں تو یہ بنو ہاشم جو ہے نا، ہاشمی صفت، یہ خود ایک بہت بڑا کمال ہے. میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کے اوپر کے جو سلسلے ہیں، ہاشمی سے اوپر عبد مناف ہیں، یا اوپر جناب جو ہے قصی ہیں، یا کلاب ہیں، ان کی جو نسلیں جو چل رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو علم میں، امانت میں، صداقت میں، فہم میں، فراست میں، دانائی میں، باطنی شرافت میں، جو ہاشمیوں کو مرتبہ ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ مولا مرتضیٰ کی شان میں سب سے بڑا بصری ہے کہ آپ ہاشمی ہیں۔ بولی سبحان اللہ، آپ ہاشمی ہیں۔ اب اس لفظ کو اگر آپ سمجھتے تو میں آگے لے کر چلتا، لیکن آپ کی کرامتوں میں سے عظیم کرامت یہ ہے کہ آپ ہاشمی ہیں۔ آگے میں اس کو ذرا جوڑوں گا ایک بات کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا آگے چل کے چلیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ عظیم مہاجرات میں سے مہاجرہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مراد پر آپ ایمان لائی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا چوتھے نمبر پر، بعض نے لکھا چھٹے نمبر پر۔ بولیے سبحان اللہ۔ ان کا نام نام اس میں گرامی ہے فاطمہ، فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ، اور علماء نے لکھا کہ یہ پہلی ہاشمیہ ہے جس نے ہاشمی بیٹا مومن جنا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ مولا مرتضیٰ علی مرتضیٰ کی والدہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جب سیدہ آمینہ کا انتقال ہوا تو سرکار کو اپنی گود میں جنہوں نے پالا وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ نسبتیں تو حضرت علی کی دیکھیں نا آپ، زوج زہرا ہیں، والد حسنین ہیں، ہاشمی ہیں، بیٹے فاطمہ بنت اسد کے ہیں، سرکار کے نور نظر ہیں، نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں، اقلیم ولایت کے شہنشاہ ہے، قضاء و علم اور فہم قرآن میں اولیت رکھتے ہیں، اس کا اعتراف ہر صحابی کو ہے، تو میں کون سی صفت ایک دن میں آپ کو بتاؤں؟ یہ شان حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خلافت کے وزیر اعظم مولا مرتضیٰ، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے وزیر اعظم مولا مرتضیٰ، بولے سبحان، عثمان غنی کی وزارت کے، حکومت اور سلطنت کے وزیر اعظم مولا مرتضیٰ۔ جب آپ کے دور کے اندر یہ بات کسی نے بطور تانا کے کی، خارجی نے، یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق کے دور میں اتنی فتوحاتیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں اتنی فتوحاتیں ہوئی، عثمان غنی کے دور میں اتنی فتوحاتیں ہوئی، آپ کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا اوئے پہلے جواب سن لے، فرما ریاست ان کی تھی، مشورہ میرا تھا، ریاست ان کی تھی، مشورہ میرا تھا، اب ریاست میری ہے، مشورہ تیرا ہے۔ کہا ان کو میرے جیسا شخص ملا تو جہاں کہاں وہاں فتوحات تھی، تلوار ان کی چلتی تھی، مشورہ میرا ہوتا تھا، آج تلوار میری چل رہی ہے، مشورہ تیرا ہے۔
اس لیے فتوحات رک گئی، اور ان کی جو فتوحات ہوئی وہ بھی علی کا مشورہ تھا۔
سبحان اللہ
رضی اللہ۔ اور یہ دیکھیے اس کا اعتراف اہل سنت کے تمام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر بات کا مشورہ حضرت مولا مرتضیٰ سے کرتے، ہر بات کا مشورہ حضرت مولا، بولیے، مرتضیٰ سے کرتے ہیں، اور حضرت مولا مرتضیٰ کے ہی مشورے کے اوپر آپ زبان کو بند کرتے ہیں، زبان کو بولیے بند کرتے، اور بات کو واضح کر دیتے کہ بس علی کی بات آ گئی، بات ختم۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کی تھی، توجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ چند قیمتی باتیں، نایاب باتیں، نازک باتیں یہاں پر میں کر رہا ہوں، اور موضوع سے ہٹ کر ذرا توجہ رکھنا، اور مولا مرتضیٰ کی عظمت اور مقام کی طرف چلنے کے لیے اس بات کو سمجھنا۔ میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، بقیع کی جالیوں سے ہم ان کے دربار کو دیکھ آئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تربت مقدسہ پر کروڑوں رحمت اتارے۔ ان کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے، ہر تقریر میں ہم ذکر کرتے ہیں مولا مرتضیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور آقا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سیدہ کی تعریف کئی جہتوں سے، سب سے پہلے حضور خوش ہوتے ہیں ان کی تعریف سے، حضرت علی خوش ہوتے ہیں، اور ساری ہاشمیائیں جو ہے رضی اللہ تعالی عنہن، جو پاک باز جن کے قدموں پر ہمارے ماؤں کی عزت قربان ہو، وہ دعائیں دیتی ہیں۔ تو آپ حیران ہیں، اس وقت کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے دعائیں کتنی چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس خاندان کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ محروم نہیں ہوتا۔ سرکار پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی، تصفیہ بین السنی و شیعہ، صفحہ نمبر 63 سے لے کر 93 تک پڑھ کر آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کی تاریخ میں مزاج اہل سنت ہے کیا۔ تو بالکل مطمئن ہو کر رکھیں، ہم بارگاہ خلیفہ بلا فصل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں،
ہم نے بارگاہ خلیفہ بلافضل ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں منقبت پڑھی ہے، خلیفہ سوم فاروق اعظم کی بارگاہ میں منقبت پڑھ دی ہے، عثمان غنی کی بارگاہ میں منقبت پڑھ دی ہے، اب یہ تینوں روحوں کی اور یہ تینوں شخصیات کی روحیں متوجہ ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے محبوب کی تعریف ہم کیسے کرتا ہے، تو بالکل بیدار رہیے، سبحان اللہ کہیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
تاکہ آپ کے ذوق پر تقریر چلے گی. میں نے پہلے کہا کہ اور تقریر اور ہوتی ہے، قلندروں کا موضوع ہوتا ہے. مولا مرتضیٰ کو سننے کے لیے بہت صاف طبیعت چاہیے، بہت شفاف طبیعت چاہیے، کیونکہ یہ تینوں خلفاء کے ترجمان ہیں، یہ تینوں کی عزتوں اور آبرو کی دلیل ہے، ان کو سننے کے لیے شرافت بہت چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ توجہ کریں اس پر میرے دوستو، سیدنا مولا مرتضیٰ کیسی ہستی ہے اور کیسا مقام ان کا ہے. سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں ہم سلام عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی کل میں نے بات کی آپ کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس رسول اللہ کے بھی چاچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں، اور چچا وراثت اور نسب کے اندر بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن چچا وہ ضرور ہیں جس طرح حضور حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن حضرت آدم فضیلت میں آپ کے برابر نہیں. تو بلا تشبیہ میں کہوں اس بات پر، حدیث جامع ترمذی کے موجود ہے کہ حضرت علی عباس کے بھتیجے تو ہیں لیکن عباس علی سے کندھا نہیں لگا سکتے. سن لیں آپ اس بات کو بھی، آپ سمجھیں. خود پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مرتبہ علی کا؟ فرما علی تم سے سبقت کرتا ہے ایمان میں اور ہجرت میں، اسبق ہے، اسبق تم سے بڑا بزرگ ہے، وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے، نسبی رشتے میں چھوٹا ہے، لیکن فضیلت اس کی اتنی ہے، اور فضیلت ہمیشہ دین سے دیکھی جاتی ہے، نسب سے نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ نسب بعد میں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑی بزرگی حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس ہے. اب ایک بات کر دوں میں آپ کے سامنے کہ حضرت عمر کتنا ادب کرتے ہوں گے حضرت علی کا، اور حضرت علی کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت عمر سے، ذرا اس سے آپ توجہ فرمائیے. میں نے حضرت عمر سے حضرت علی کا کتنا پیار ہے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میں نے فاروق اعظم کی شہادت کے وقت وہ حدیث پڑھ دی بخاری سے، حضرت علی کو اتنا پیار ہے ان سے کہ حضرت علی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور سے یہی سنا کہ میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، سرکار حضرت مولا فرماتے ہیں حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر جسد مبارک ہو، کیا شان پائی ہے عمر، اگر علی رب سے ملنا چاہے کسی کا عمل لے کر تو روئے زمین پر عمر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے عمل کو اختیار کر کے علی رب کے پاس جائے.
سبحان اللہ.
میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن آج صرف مولا پر بات کروں گا. ہاں سمجھ رہے آپ؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیے اس میں کمزور دل تو آئے نا یہاں پر، اب شک والا تو آئے نا اب یہاں پر، جس کو شک ہو گئے جناب یہ سنیے سے نکلے جاتے، آئے نا جو بالکل منزل کی طرف ہے آپ وہ سنیں، اور ایسے ایسے حوالے آپ کے سامنے لاؤں گا کہ صرف اس کو اہل سنت نظریہ شفاف کے ساتھ یقین اور مثبت ذہن رکھ کر سنیے، روحانیت کے دریچے کھل جائیں گے، باطنی قبض ختم ہو جائے گا، اور پھر دیکھیے گا انوار اترتے کیسے ہیں. ذرا بھی شک نہ رکھیے گا ذہن میں. کیوں؟ کیونکہ روحانیت کے طور پر، تصوف کے طور پر ایک کینسر ہے. تصوف میں ایک اصطلاح ہے بسط اور قبض، بسط اور قبض. بسط اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت سے مچل رہا ہو، نمازوں میں ذوق، کلمے میں ذوق، صدقہ دے رہا ہے ذوق، اس سے ربی یاد ہو، یہ بستی کہتے ہیں. قبض کیا ہے؟ کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ذائقہ نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے آپ پر یقین نہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ قبض کی کیفیت ہے. اس میں پھر صوفیہ مرشد کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، تمہاری ایک عادت کوئی ایسی ہے جس سے رب ناراض ہو گیا ہے اور فیض رک گیا ہے. فیض، اب اس کی بڑی تفصیل ہے، داتا صاحب کو آپ پڑھیے، امام غزالی کو آپ پڑھیے، میرے آقا حضور سرکار مخدوم سمنا کو آپ پڑھیے، لطائف اشرفیہ شریف، تو آپ کو پتا چلے گا یہ قبض کی کیفیت. قبض کی کیفیت صرف اس لیے نہیں کہ نمازیں چھوڑیں، جو اللہ اس کے رسول کا بے ادب ہے نا، اگر اس کی تعریف کرو گے تب بھی فیض رک جائے گا. نہیں سمجھا؟ میں ایک بزرگ کا نام نہیں لیتا، وہ آپ سب کے مرشدوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا دبن، صرف واقعتاً اس بات کو ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی روح گواہ ہے کہ میں اس کو احانتاً نہیں کہہ رہا،
ذکر کرنے کے لیے ہمارے سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمہ اللہ، پیلی بھی شریف میں جن کا دربار مقدس ہے، الحمدللہ اخکر کو حضرت سلطان العارفین سید عبد الرشید میاں شاہ صاحب قبلہ کی نسبت سے آپ سے نسبت حاصل ہے، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمہ اللہ جو پیلی بھی شریف میں تھے اور بڑے عظیم اہل اللہ میں سے تھے، امی تھے، پڑھا کسی سے نہیں تھا، 100 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن جب علماء ان کے سامنے حدیث پڑھتے تو وہ ایسے نکات پیدا کرتے کہ علماء پر وجد آ جاتا تھا، علم روحانیت میں اتنے، یعنی علم لدنی آپ کہیے، وعلمناہ من لدنا علما کی نظیر، امی تھے، پڑھا کسی سے نہیں تھا، لیکن علم یہ تھا، فاضل بریلوی ہر دفعہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایک دوسرے وہ بھی ہمارے سلسلے میں شیخ ہیں، آپ کے شجروں میں ہے، ان کا نام نہیں لیتا، وہ شاہ جی میاں کے پاس گئے اور کہنے لگے آج کل طبیعت میں مزہ نہیں ہے، میرے جیسا آپ جیسا آدمی نے جو چپل بھی نہ بنے ان کی، ہم اپنی بات نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں ایمان کتنی قدر والی چیز ہے اور بندہ فکر کتنی کرتا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ ان کے ہم پلہ ہی تقریباً بزرگوں میں سے، وہ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے حضور آج کل مزہ نہیں ہے، تحریر مزہ نہیں، نعت لکھتا ہوں ذوق نہیں، نعت لکھی نہیں جاتی، بات کری نہیں جاتی، آپ نے آنکھ بند کی، فرمایا مولانا غوث پاک کا فیض رک گیا ہے، فیض رکھا ہوا آپ پر، بند ہو گیا ہے، کہنے لگے کیوں؟ کہ آپ نے ان کی کسی بے ادب کی تعریف ضرور کی ہے، یا چاہے علم کے اعتبار سے کر دیا کہ بڑا اچھا لکھا پڑا تھا، تو کہا ایسا ایک دفعہ ہوا ہے، فرمایا بس اسی وجہ سے سبھی گڑبڑ ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ فرمایا منقبت پڑھو، تو انہیں کے آستانے پر وہ کھڑے ہو گئے اور 2 گھنٹہ سیدنا غوث اعظم کی شان میں تقریر کی، کہتے جب تقریر شروع کی شیخ صاحب پر کیفیت تاری ہوئی، انہوں نے دیکھ کے فرمایا بس مولانا تقریر ختم کرو، فیض جاری ہو گیا ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو بالکل مثبت انداز میں رہو، یہاں پر شک نہ کرنا اور سیدھے سیدھے رہو، کیونکہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو جان بھی چھڑائیں وہ بھی یہی مانتے کہ فیض چلے گئی علی کے سینے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن ہاشمی ہے، حضرت عباس سے بڑا رتبہ آپ کا ہے، چچا، توجہ ہے آپ، ہے چچا، لیکن اپنے چچا جان سے فضیلت میں اعلیٰ ہے، اور چچا جان کا ادب صحابہ کتنا کرتے ہیں وہ حضرت عمر کی روایت میں آپ نے دیکھ لیا، حضرت عباس کا ترجمہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، ان کے حالات نقل کیے علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر، حضرت عباس ابن ابی مطلب جن کو حضور اپنا والد کہتے ہیں اور اتنے حضور ان کا احترام فرماتے ہیں، لیکن فرمایا لیکن چچا جان سنیے اگر بات فضیلت کی کریں گے تو علی آپ سے پہلے ایمان لایا ہے، علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے، اس میں اسبق جو ہے، اسبقیت جو ہے وہ علی کے لیے ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ فاروق اعظم عثمان غنی حضرت علی سے کتنا احترام کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ ایسے لگائے کہ حضرت عباس جن سے رتبہ بڑا ہے حضرت علی کا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونے کی نسبت سے حضرت عباس کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں البدایہ والنہایہ کے اندر بالکل آخر میں یہ موجود ہے کہ ایک لمبا راستہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آ رہے تھے، انا عمر بن خطاب و عثمان بن عفان راکبان، وہ دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر آ رہے تھے، ان کی نظر پڑی کہ سامنے سے حضرت عباس جو ہے وہ پیدل آ رہے ہیں، آپ کسی بھی بزرگ کو اگر احترام کریں، اگر گاڑی سے آپ گزر رہے ہو، کوئی امام صاحب ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی دین کے مبلغ ہو، دائی ہو، وہ اگر وہ کھڑے ہوں تو آپ، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر تو بعد میں کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کو دیکھا تھا اصل کی نماز کے بعد، کہا دیکھا تھا، کہا سڑک پہ دیکھا تھا، تو دیکھا تھا تو مجھے ساتھ بٹھا کے لے بھی جاتا، ایک تو یہ عام مزاج ہمارے لوگوں کا، بعد میں صرف اپنی معاملے کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کو دیکھا تھا، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر کہ کبھی قریب سے گزرتے ہوئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیشہ نیچے کیا اور کوئی بزرگ کھڑے ہیں ان سے کہا جی السلام علیکم حضرت چلے گئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کو کھڑا ہوا دیکھے تو گاڑی روکے اور ان کے پاس آئے اور چل کر آئے اور پیدل کر، بلکہ ہمارے وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ شیشہ اگر وہ رائٹ طرف کھڑے تو رائٹ طرف کا شیشہ اٹھا رہا اندر سے ہاتھ دیا السلام علیکم، یہ ہنسنے کی بات نہیں ادب کی بات ہے، کہہ کم رکھے تو ہاتھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے آداب اہل علم کا کیا ہوتا ہے، حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی ذوالنورین دونوں سواریوں پر سوار ہیں
اور ترتیب فضیلت کے اعتبار سے دونوں حضرت عباس سے افضل ہیں کیونکہ خلیفہ ہیں حضور کے جانشین ہیں
لیکن جو نسبت حضرت عباس کو حضور کے رشتے کی ہے
حضور کے خاندان کی
چچا ہونے کی ہاشمی ہونے کی تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان دونوں کی فاروق اعظم کی اور حضرت عثمان کی نظر پڑی حضرت عباس پر کہ وہ پیدل ہے اور ہم سواری پر ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر گئے اور پیدل پیدل گئے ان کے احترام سے ان سے ملاقات کیا فرما اکرامن لہو اتنا لحاظ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان سرکار کے چچا کا کرتے تھے کہ اتر گئے
حضرت عباس گئے نہیں اپنے گھر کے اندر وہ سواریوں پر سوار ہو کر دوبارہ روانہ نہیں ہوئے
یہ عرب والے ہیں
یہ کون ہے جی عربی اب مجھے بتائیے کہ حضرت عباس کا اتنا ادب حضرت عباس کا اتنا ادب جو فاروق اعظم کریں تو پھر بتاؤ مولا مرتضیٰ کا کتنا کرتے ہوں گے کیونکہ ایک جہت اوپر آ گئی
عثمان غنی ذوالنورین اتنا ادب حضرت عباس کا کریں
تو مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت علی کا وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے لیکن میں ایک بات ایک حوالہ مزید میرے ذہن کے اندر آ گیا وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ صحابی حضور کے حضرت زید بن ثابت اور وہ اتنے بزرگ اور برتر صحابی ہیں کہ جب جمع قرآن ہوا نا قرآن کو جب جمع کیا گیا تو ان کو ڈیوٹی دی سیدنا صدیق اکبر نے ذمہ داری ان کی تھی کہ یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اور یہ عراق کے قاضی القضاء بھی تھے چیف جسٹس بھی تھے سرکار کے منظور نظر ہیں اور یہ حضور کے اتنے معتمد ہیں کہ حضور نے ان کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا کہ تو میری طرف سے یہودیوں کی جانب مبلغ بنے گا انہوں نے باقاعدہ جا کر یہودیوں کے مدرسے میں عبرانی زبان سیکھی اور پھر حضور کے پاس آئے اور کہا حضور میں بول سکتا ہوں سرکار نے ان کی مشق لی بتا اس جملے کو کیسا بولیں گے انہوں نے مشق لی اور پھر سرکار نے یہود کے قبائل کے اندر ان کو مبلغ بنا کر بھیجا تو لہذا اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر برلٹ وغیرہ میں چلا جائے اور کام کر لیا جائے زبانیں سیکھ لی جائے تو یہ منع
نہیں ہے مراد و مقصد کیا ہے کہ دین کی بات آگے پہنچائی جائے
اور یہ کہ نہیں جناب وہاں پر تو وہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ شکایت کی حضرت زید بن ثابت نے سرکار علیہ السلام سے کہ لگے حضور جب میں یہودیوں کے مدرسے میں جاتا ہوں تو ان کے بچے مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان کے ساتھ بالکل ابتدائی کتاب پڑھ رہے ہیں نا بالکل ابتدا سے پڑھ رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا ان کی ہنسی کو نہ دیکھا کر تو بس علم حاصل کر تو ان کی زبان کو سیکھ لے تو زید بن ثابت ایک بزرگ صحابی ہے معتبر صحابی ہے افقہ اعلم ہے بہت قابل ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جمع قرآن اور قریش کی زبان پر مرتب کرنے پر لغت قریش میں آپ کا ہاتھ آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جمع قرآن میں آپ آگے لیکن آپ حیران ہوں گے حضرت عباس کا جو حال ہے جو تعظیم ہے حضرت عمر نے جو کی وہ تو آپ نے سن لی لیکن حضرت عباس کے جو بیٹے عبداللہ ابن عباس وہ تو بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور حضرت زید کے مقابلے میں تو بچے ہیں ایک جنازے کے اندر حضرت زید بن ثابت کے غالباً والدہ کا انتقال ہوا تھا تو جب حضرت زید نے جنازہ پڑھایا زید بن ثابت نے جنازہ پڑھا دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور فوراً ان کی سواری جہاں باندھی ہوئی تھی نا اس کی رسی کھولی اور ہاتھ پکڑ کر لائے اور کہنے لگے حضور یہ اپنی سواری تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے فرمایا ہاں قضا امرنا ان نفعل بعلمائنا وہ کہنے لگے حضور ہمارے ہاشمیوں کے گھر کی تربیت یہ ہے کہ اپنے علماء کی عزت ایسی کیا کرو ہم ہاشمیوں کے گھر کی تربیت یہ ہے کہ علماء کی عزت ایسی ہی کیا کرو اس لیے میں نے لا کر دیا اب وہ لگام آگے دے رہے تھے وہ ان کے تلامذہ میں سے تھے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تین دفعہ فرمایا ہاں قضا امرنا ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کی اولاد ہو تو پھر ان کا احترام بھی ایسے ہی کرنا ہے
سبحان اللہ
اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضور کے بولیے چچا کے بیٹے ہیں تو صحابہ آل عباس ہونے کی وجہ سے ان کا اتنا احترام کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر آل فاطمہ ہونے کی وجہ سے اور آل محمد ہونے کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین کا احترام صحابہ کرتے ہیں اب ذرا توجہ کریں یہاں پر آپ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں کو سمجھ رہے ہیں پیچھے سے یاد ہے سلسلہ
سلسلہ یاد ہے جو میں آہستہ آہستہ لے کر چل رہا ہوں، ورنہ ساری باتیں پھر ابس ہو جائے گی آپ کے لیے، اب اس بات بارے آپ سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، میں دو نام کو ریپیٹ کر رہا ہوں الجھنا نہیں، ایک حضرت عباس ایک حضرت عبداللہ ابن عباس. جب میں پہلا نام عباس ہوں تو یہ والد ہیں، اور جہاں میں عبداللہ بن عباس کہوں تو یہ بیٹے ہیں. چلو میں تم کو الجھاتا نہیں، میں عبداللہ ہی کہتا ہوں. حضرت عباس والد ہیں، عبداللہ بیٹے ہیں. عبداللہ، تو یہ حضرت عبداللہ جو ہیں یعنی حضرت عباس کے بیٹے، ان کے بارے میں نے فاروق اعظم کے دور کے تقریر کے سلسلے میں آپ کو بتایا کہ یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے. اور پتا کتنے چھوٹے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے چھوٹے تھے تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ حضرت عمر کے دور میں کتنے تھے، اور اب دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا مقام ہے. تو ابھی انہی کے ہاتھ چومنے والی روایت میں نے آپ کو بتائی ہے، عبداللہ کی ہاتھ کی چومنے کی. یہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھاتے نا تو ہم گھروں کے اندر بس ایسی بچے تھے کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن مجھے پتا چل جاتا تھا کہ حضور کی فرض نماز ختم ہو گئی ہے. کہتے کیسے؟ فرما حضور فرض نماز کے بعد بابا سے بلند ذکر کرتے تھے. اور مشکات کے اندر تو بصوت العلیٰ کا لفظ بھی موجود ہے نا، کہ بابا سے بلند. تو کہتے ہم گھر میں ہوتے تھے، جب سرکار کے ذکر کی آواز آتی تھی تو کہتے میں بھاگ کر جلدی سے مسجد میں آ کے سب میں بیٹھ جاتا تھا کہ اب جو ہے وہ سب حضور نے جو ہے وہ فرض نماز پڑھا لی ہے. ایک تو یہ پتا چلا کہ فرض نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے جو حضور کرتے تھے، ایک. اور دوسرا یہ کہ حضرت عباس کی عمر کتنی تھی اس کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا. حضرت عمر کے دور میں یہ بہت چھوٹے تھے، یعنی نوجوان سے تھے بالکل، بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، لیکن حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن ابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو کہا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اس بچے کو آپ بٹھاتے. تو فرمایا یہ نوجوان بڈھا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نوجوان بڈھا ہے. فرمایا جب یہ بات کرے گا تم کوئی مسئلہ تو اس کے آگے رکھو، وراثت کا رکھو، قرآن کی تفسیر کا رکھو، حدیث کا رکھو. تو عبد الرحمن تیار ہے نا ان کے، کہا تو رکھ تو صحیح کوئی مسئلہ، اگر پلک جھپکنے میں حل نہ کرے تو پھر کہنا. تو حضرت عباس کیونکہ حضرت عمر قدردان تھے تو حضرت عباس کے عمر پر نہیں گئے، ان کے علم پر گئے. اور ایک احترام یہ بھی تھا کہ وہ حضور کے خاندان سے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. تو حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے بولیے؟ اور ان کو علم کہاں سے ملا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے تھا. یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے رائے لیا کرتے تھے. اور میں آپ کے وقت مختصر ہے ورنہ میں نے بخاری کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عمر خود پوچھتے تھے باقاعدہ مسئلہ ان سے کہ عبداللہ یہ ہو گیا اب تو کیا رائے دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کے بچے سے بھی چھوٹی عمر کا ہے، وہ آپ کی اولاد سے بھی چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن اتنی ذہانت. اور حضرت عمر نے کہا یہ ایسا ذہین ہے کہ یہ نوجوان بڈھا ہے، یعنی جو آگے جا کر 40-50 سال میں عقل جو سمجھتی ہے نا اس کی ابھی سے آ گئی ہے. اور فرمایا اور یہ کوئی دنیاوی مسئلے نہیں، دینی مسئلے، ریاست کے حوالے سے، قضاء کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، دینی مسائل کے حوالے سے، وراثت کے حوالے، یعنی دقیق مسائل. جس کو حضرت عمر جیسا آدمی جس کو سمجھے کہ جناب اس میں مشورہ ہونا چاہیے تو پہلا مشورہ عبداللہ سے کرتے ہیں. فاروق اعظم جیسا علم والا وہ یہ ضرورت محسوس کرے کہ دین کی بات ہے اس میں مشورہ ہونا چاہیے تو وہ پہلا مشورہ کس سے کریں؟ حضرت عبداللہ سے کریں. تو توجہ کرو میرے دوستو، یہ حضرت عبداللہ جب ان سے کسی نے پوچھا آپ کے وہاں کسی کی رائے حجت ہے، اور خود یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شاگرد ہیں. نہیں یہ اتنا دور سے لایا یہاں کے لیے تھا میں، جن کو حضرت عمر نے منبروں پر بٹھایا، جن کو نوجوان بڈھا کہا، ان پر جو قرآن کے علم کا رنگ چڑھا، وہ دعائیں مصطفیٰ تو ہے لیکن تربیت مولا مرتضیٰ ہے. اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کی باریکیاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی. اصحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت سے متعلق کئی اقوال آ جاتے ہیں نا، ایک آیت اتنی اس کے بارے میں یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ جب ایک کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں تو کس قول کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول ہمارے سامنے آ جائے اور اگر ان میں کئی قول ہو، اور قول اگر کوئی حضرت علی سے آ جائے تو فرما کنا اذا اتانا عن علی لم نعدل به. تو فرمایا جب بات ہمارے پاس آ جائے نا کہ اس آیت کی تفسیر علی نے کی ہے تو فرمایا سب کو سائڈ میں رکھتے ہیں، صرف علی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں.
سبحان اللہ، نعرہ حیدری،
یہ فہم قرآن ہے حضرت مولا مرتضیٰ کا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے نہیں سنا، آپ سن لو یہ روایت، یاد رکھو یہ فہم قرآن ہے کس کا؟ حضرت مولا مرتضیٰ کا، یہ جس کی گواہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ دے رہے ہیں. بولے سبحان اللہ، یہ مقام ہے. اور ایک اور حضور کے صحابی ہیں جن کو قرآن کا بہت وافر علم ملا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. سرکار نے خود فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھو، قرات ہو یا مانا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں کوفے کو ڈیولپ کیا، کوفے کو بنانے والے، کوفے کو شہر کی شکل دینے والے، کوفہ نام رکھنے والے حضرت عمر. حضرت عمر سے پہلے یہ ایک میدان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. کوفے کو باقاعدہ ایک ہب بنانے والے، کہ یہاں سے جو شام کی طرف جائیں آئیں تو جناب ایک علاقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بازار بھی ہو، آبادی بھی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن کثیر نے بہت کلام کیا اس پر، حضرت عمر نے باقاعدہ جس طرح پلاٹنگ ہوتی ہے، نئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے، یہ حضرت عمر نے، یہ سوسائٹی آج لانچ ہو رہی، کبھی پڑھ کر دیکھے، فاروق اعظم نے یہ نسخہ بہت پہلے عطا فرمایا ہے. یہ جو ٹیکسٹائل زون بنتے ہیں آج قوم اور ریاست کی تائید کے لیے، فاروق اعظم کو کبھی پڑھ کر دیکھیں، یہ مزاج صدیوں پہلے دینے والے فاروق اعظم ہے کہ شہروں سے ہٹ کر ٹیکسٹائل کا نظام کیسے لگایا جاتا ہے. ٹیکسٹائل سے مراد آج تو ہمارے وہاں یہ انڈسٹری ایریا جو ہے، یہ ہمارے وہاں نئی جدت شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن پیداوار کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، یا جو سندیں اس وقت چلتی تھی اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، تو شہروں سے ہٹ کر نئے شہر آباد کرنا اور سندوں کے اعتبار سے آباد کرنا اور لوگوں کو اس میں رغبت دینا کہ آؤ، بجلی بھی فری ہے، پانی بھی فری ہے، ٹیکس بھی نہیں ہے، جزیہ بھی نہیں ہے، یہ جو آج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے علاقے کو آباد کرنے کے لیے، یہ فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے یہ فکر عطا فرمائی. کیا ذہانت ہے دیکھیں. میں کل رات اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، اللہ ان کا سفر آسان کریں گے آج، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے، 10 سال حضرت عمر نے گزارے خلافت کے، کتنے، اور ان کی زندگی کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے، اور عمر کتنی پائی، 62 سال، کتنی پائی اس کی، لگ بھگ 62 سال عمر پائی، 62 سال سے 10 سال نکال دے بلکہ 52 سال، 52 سال کی عمر میں آپ نے خلافت کو سنبھالا، 62 سال میں آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کے کارنامے پڑھ کے لگتا ہے کہ جناب آپ کی عمر کوئی 5000 سال ہوگی. 62 سال کس کو کہتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے، کچھ غور کر رہے ہیں؟ کبھی اس میں اترنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا عشق مضبوط ہوگا، کچھ فکری مضبوطی کریں تاکہ کوئی اور جراثیم درمیان میں داخل نہ ہو جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو نکالیں. پہلے سے مضبوط دیوار فکر کی کریں، فکر کی اصلاح کریں، فکر کی ایکسرسائز کریں کہ فکر کہیں اور جائے نہ، بس انہیں کے گرد رہے. 62 سال عمر کس کو کہتے ہیں میرے دوست؟ کوئی عمر ہے 62 سال؟ کتنی کم عمر ہے 62 سال، بولیے کتنی کم عمر ہے. اور کام دیکھیں جو صدیوں پر محیط ہے، سبحان اللہ، کام دیکھیں صدیوں پر محیط ہے. فاروق اعظم کو بندہ پڑھے نا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظر ہٹ جائے کہ میں کس کو پڑھ رہا ہوں اور کون ہے وہ، تو اس کا دل کہتا کہ جس کو تو پڑھ رہا نا وہ کوئی کم سے کم 1000 سال تو زندہ رہا ہوگا اور اس نے کام کیا ہوگا. تو یہ برکت ہے ان بزرگوں کے کاموں کی. بولو سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے تھک گئے، ابھی تو میں آیا ہی نہیں ہوں مولا مرتضیٰ پر یار، ابھی تو جلد و نواز سے میں صرف اشارے بتا رہا ہوں کہ جس کو سننے آیا ہو وہ آیا کون، ابھی تو ہم اترے نہیں ہیں سیرت کے لیے پورا، ابھی تو احادیث کی طرف نہیں آئے. جن کے تلامذہ میں عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ ہوں، جن کے تلامذہ میں عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ ہوں، اور حضرت فاروق اعظم نے جس وقت کوفے کو آباد کیا تو 1500 صحابہ کو آپ نے کوفے کے اندر بھیجا تعلیم کے لیے، کیونکہ اور اس میں فاروق اعظم نے یہ کہا تھا کہ بھائی پلاٹنگ، زمین مفت ہے، زمین مفت ہے، ٹیکس نہیں ہے، جو تمہارے رہن سہن کے خرچے سب گورنمنٹ اٹھائے گی، تم آ کر بس ادھر رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فاروق اعظم اس لیے آباد کرنا چاہ رہے تھے تاکہ مدینہ اور مکے سے جو قافلے جا رہے ہیں تجارت کے، ان کے لیے ایک اسٹاپ ملے، بازار ملے، اور وہ شام جانے سے پہلے ایک جگہ رکھیں، تاکہ آنے سے پہلے ایک ہب ہو، تاکہ اس میں آنا جانا، سستانا، آرام، یہ وہ، اور خود اپنے لیے، تاکہ کمیونیکیشن کا جو نظام ہے پوری ریاست کا اس میں یہ شہر آباد کیا ہے، تاکہ وہاں پر ہیڈ کوارٹر تیار ہوں، فوج ہوں، پولیس ہوں، انتظامیہ ہو، تاکہ جتنے قصبے اور صوبے بڑھیں گے اتنے ریاست کے اندر مضبوطی آئے گی. یہ فاروق اعظم کی وہ فکر ہے جو آپ نے صدیوں پہلے عطا کی. تو آپ دیکھیں نا کہ ہم
گوروں نے چھوٹے چھوٹے ملک میں 50-50 صوبے بنائے ہوئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ گرپ مضبوط ہو، تاکہ مرکز کی جو مرکزیت ہے وہ قائم ہو اور مرکز سے جو تعلق ہے وہ گرپ مضبوط ہو جائے. تو سب سے پہلی ضرورت جو فاروق اعظم کی تھی وہ یہ تھی کہ علاقہ تو آباد کر دیا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی، ان کی تعلیم کا سلسلہ کیا جائے. تو کہا کس کو؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اس علاقے کو میں نے آباد کیا. فاروق اعظم بھاپ گئے تھے کہ یہ علاقہ ہے تو ضرور لیکن یہاں سے فتنے بڑے اٹھیں گے، اس لیے فاروق اعظم نے سب سے مضبوط ٹیم وہاں پر صحابہ کی بھیجی، کسی اور علاقے میں اتنی نہیں بھیجی. یہ فاروق اعظم کی ولایت ہے. 1500 صحابہ، کتنے؟ 1500 صحابہ، اور اس میں اکثریت بدریوں کی تھی. اور دو شخصیتوں کو ان کا سب سے بڑا امام بنایا، ایک حضرت ابو موسیٰ شریف کو، اور ان کے اوپر جو سب سے بڑی کرسی دی وہ عبداللہ بن مسعود کو دی. بولے سبحان اللہ. اور فاروق اعظم کے پاس ایک بات آئی، عبداللہ بن مسعود کتنے ثقہ آدمی ہیں، ان کو پورے کوفہ اور عراق کا قاضی قضاء بنایا گیا کہ ریاست قضاء کے جتنے مسئلے ہیں، قانون کے جتنے مسئلے ہیں، قانونی جو دعوے سب ہے، یہ عدالت کے ہی امیر ہیں، ہر چیز کو دیکھیں، قرآن کی تعلیم سے لے کر ریاستی قوانین اور قضاء کی تمام چیزوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود کا آخری فیصلہ ہوگا. اور یہاں تک کہ فاروق اعظم کے اگر احوال آپ پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، فرمایا عراق میں ابو عمر کی ضرورت نہیں، وہاں ابن مسعود بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنا اعتماد عبداللہ بن مسعود پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بولیے ہے. اور آپ توجہ کریں کہ ایک خاص واقعہ میں ذکر نہیں کرتا. حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات تھوڑی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ابن مسعود نے کہا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے رکھا، واقعی میں اس نے کہا؟ کہا، کمان گیا. اتنے معتمد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یہ بھی شاگرد ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے. مجموع زرائط کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا معیار جو ہے وہ قرآن ہے. کیا ہے بولیے؟ سرکار دو عالم سلیم کا جو معیار ہے، یعنی جو ان کی شعار ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو تعارف ہے، وہ قرآن سے، فہم قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن اور فہم قرآن. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شیخین کے ساتھ، دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، شیخین کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے جا رہے تھے، تو اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، تو سرکار رک گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاوت کو سنتے رہے، شیخین پیچھے کھڑے ہیں، اور حضور نے بشارت یہ عطا فرمائی کہ جبریل اس کا قرآن سن رہا ہے، اور کئی بشارت عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جلدی کی کہ جلدی سے جاؤں، جیسے ہی ابن مسعود جو ہے کہ وہ فارغ ہوں تو یہ بشارت میں حضرت ابن مسعود کو سناؤں. جیسے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا تم مجھے وہ بشارت سنانے آ رہے ہو جو حضور میری تلاوت سن کر دے گئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا وہ ابو بکر پہلے بتا گئے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے ارے میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. یہی ساری باتیں وہ تبوک کے حوالے سے. لیکن یہاں سے آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرآن سننا حضور کو کتنا بہت تھا. بخاری شریف فضائل قرآن کے اندر اگر آپ آئیں اور وہاں پر دیکھیں تو وہاں خود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. ایک تو عبی بن کعب کے پاس، عبی بن کعب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو میرا قرآن سن، اے عبی میرا قرآن سنو. وہ کہنے لگے حضور آپ پر قرآن اترتا ہے، میں کیا آپ کو قرآن سنوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کہتا ہے کہ عبی بن کعب کو قرآن سناؤ. اب عربی ہے، دیکھیں عربی رک گئے، کہنے لگے حضور یہ اللہ کہہ رہا ہے یا آپ کو اشارہ ہوا ہے؟ فرمانا ان اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لے کر بولا. یہ بخاری شریف میں اللہ نے تیرا، تو وہ زاروں قطار رونے لگے. مصطفیٰ کی غلامی کا رنگ دیکھیے کہ اب قدرت کی زبان پر عبی کا بھی نام آتا ہے. یہ عشق ہے اور ہے عربی، یہ مزاج جیسے کراچی والوں کا اس بات پر رونے کا، لیکن اہل عرب رو رہے ہیں تو پتا چلا کہ کراچی والوں کو عشق ملا ہی اہل عرب سے. عربی خشک نہیں ہوتا، عربی خشک. اب آپ دیکھیں یہ انداز، آپ دیکھیے یہ پوچھنا کہ ابئی میرا قرآن سنو، تو کہنے کا حضور آپ پر تو قرآن خود اترتا ہے. فرمانی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. تو پھر آگے بڑھ کے سوال کرنا، اللہ نے میرا نام لیا تھا، ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا تھا، تو یہ انداز عشق کا نہیں ہے. ابے سمجھ رہے ہو؟ یہ انداز عشق کا نہیں ہے، یہ انداز محبت کا نہیں ہے۔ کہنے کہ ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں ان اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا تھا۔ وہ یبکی و زارو قطار رونے لگے کہ ہائے غلام یہ مصطفیٰ، دیکھیے کہ رب اب میرا نام لے کر کہتا ہے مصطفیٰ کو کہ ابئی قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے مصطفیٰ، محبوب جا اور اس کو قرآن سنا۔
سبحان اللہ،
حضور
حضور کو، حضور کو کسی کو قرآن سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آداب ہے، اگر بڑا ہو وہ چھوٹے کو قرآن سنائے تو اسے جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور ابن مسعود وہ ہیں جو جا رہے تھے، سرکار نے بلایا ادھر آئے، فرما اپنا سنا مجھے، تو اپنا قرآن مجھے سنا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں اپنا قرآن آپ کو کیا سناؤں، میں آپ کتنا تو پڑھ کیسے پڑھوں گا، آپ کے سامنے کیسے پڑھوں گا، آپ تو جبریل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رب نے کہا ہے مجھے کہ ابن مسعود کا قرآن سن۔ ابئی کو کہا کہ تو میرا قرآن سن، اور ابن مسعود کو کہا کہ تو مجھے اپنا قرآن سنا۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہیں ترتیل، ترتیب اور تجوید کے اندر ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا ہی حضرت علی سے سیکھا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں مجمع زبائی، آپ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود فرماتے قرأت علی رسول اللہ 70 سورۃ، میں نے حضور سے 70 سورتیں سیکھی ہیں۔ وہ ختم تو علی خیر الناس علی ابن ابی طالب، اور لوگوں میں سب سے بہترین علی جو ہے قرآن میں نے ان کے ہاتھ پر ختم کر دیا۔ تو اگر آپ ابن عباس کی بات کریں تو ان کے بھی استاذ مولا مرتضیٰ، اگر آپ ابن مسعود کی بات کریں تو ان کے بھی استاذ بولیے مولا مرتضیٰ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا حال آپ دیکھیے، مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے، دو جگہ پر یہ روایت ہے مستدرک کے اندر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں راوی کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے کوفے کی منبر پر حضرت علی کو دیکھا، رأیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا، قام علی المنبر، آپ منبر پر جلب گئے تھے، فقال سلونی سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے جو کرنا چاہتے ہو۔ مجمع کو کہتے ہیں سوال کرو مجھ سے جو کرنا چاہتے ہو، قبل اللہ تسألونی ولا تسألوا بعدی مثلی، فرما اس سے پہلے کہ میں قبر میں چلا جاؤں مجھ سے سوال پوچھ لو، اس لیے کہ میرے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے افقاہ اور اعلم ہونے کی، بڑے عالم ہونے کی یہ دلیل ہے جو حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی۔ اور ابن جریر نے تفسیر ابن جریر کے اندر یہ بات ایک اور لکھی ہے، فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی جس آیت کو مجھے دکھاؤ نہیں، پڑھو میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہی بڑا عالم ہوتا ہے جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہے۔ فرمایا لا تسألونی عن آیۃ فی کتاب اللہ ولا عن سنۃ رسول اللہ الا انبعتکم بذلک، فرمایا قرآن کی جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہو، کب اتری، کس معاملے میں اتری، مسئلہ کیا ہے اس کا، رسول اللہ کے جس قول کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہو، کیا مطلب ہے، مصرف کیا ہے، تعلیم کیا ہے، فرمایا الا انبعتکم بذلک، تم یہاں سے ہٹاؤ گے نہیں لیکن میں اس کے بارے میں پوری معلومات تمہیں دے دوں۔ یہ دعویٰ حضرت مولا مرتضیٰ کا حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ حضرت مولا مرتضیٰ کا حدیث شریف کی کتابوں کے اندر باقاعدہ میرے دوستو صریحاً جو ہے کہ وہ درج ہے، کیوں نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ عن علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جامع ترمذی نے، انا دار الحکمت و علی بابها، اور یقیناً اس کو ہمارے کثیر علماء نے، ایک نہیں کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تحفہ اسنا شریف میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے اس کی صحت کو بھی قبول کیا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اشعت العلماء میں لکھا اور واضح کیا، بلکہ یہاں تک آپ نے لکھا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شک نیز کہ علم آ حضرت از جناب صحابہ دیگر نیز آمدہ وہ مخصوص و مرتبہ، فرمایا کہ یہ جو علم ہے اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اور صحابہ کو حضور نے یہ فیض عطا فرمایا، اس لیے حکمت کے خاص علم اپنی سطح پر حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک جملہ آپ سنیے، میں پھر
مزید باتیں وقت کیونکہ ہو گیا ہے لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پر آپ کے سامنے درود پاک پڑھیے. اب اس ایک جملے کے اندر کتنی گہرائی ہے اور گہرائی ہے. انا دار الحکمت ہے والی بابوہا, میں حکمت کا دروازہ ہوں, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا, اور اہل سنت کے لیے حضرت علی کی جو سطح ہے اور جو مرتبہ ہے اس حوالے سے اس روایت کو قبول کرنے میں کوئی خلجان نہیں, کوئی نہیں, کیونکہ ہم ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. کیونکہ کسی کہتے ہیں یہ موضوع ہے تو میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جو اتنی روایت آئی تو وہ تو آپ نے پڑھ دی تھی, سیدنا فاروق اعظم کی شان میں جو روایت آئی اس پر تو آپ نے سند میں بات نہیں کی, عثمان غنی پر جو بات آئی تو آپ نہیں کر, تو میں نے کہا ناسبیت کی بو یہاں کیوں لے کر آتے ہیں آپ. مولا مرتضیٰ کے لیے جو آپ کی سطح, آپ کا درجہ, جو اہل سنت کے مجمع علیہ ذرائع ہیں, اس میں کوئی شک نہیں سنیوں کے نزدیک کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے, کون انکار کرے گا اس کو. لیکن ہم یہاں پر مزاج اہل سنت بتانا چاہ رہے ہیں. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ہمارے علماء نے اس کو قبول کیا اور اس کے تحت جو تشریح کی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اپنے درجے میں جو حضرت علی کا درجہ ہے اس درجے میں اس حدیث کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے فرما انا دار الحکمت وعلی بابها, کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ سبحان اللہ تو آپ نے کیا, اللہ نے آپ کو ضرور اجر دے گا اس کا, لیکن الفاظ پر آپ غور کریں. حکمت کہتے کس کو ہے؟ حکمت کے کئی معنی ہیں, حکمت کے کئی معنی. ایک تو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا ازواج مطہرات کے لیے کہ تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے اور حکمت ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے یتلو کے ساتھ تلاوت کے ساتھ حکمت کو ذکر کیا. حکمت کبھی رسول اللہ کی سیرت کا نام ہوتا ہے, حکمت کبھی رسول اللہ کی حدیث کا نام ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو لغوی معنی کی طرف اگر آپ لے جائیں تو امام قرطبی اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی ہے معرفت دینی. معرفت معرفت اب یہ دو قسم کی ہے, ایک معرفت دینی ہے علم ظاہر کی اور ایک معرفت دینی بطور تصوف علم باطن کی. کیونکہ دو قسم کے علم ہے نا, کہ ایک علم ظاہر ہے علم باطن ہے. علم ظاہر کے جو شعبے ہیں وہ علم العقائد ہیں, علم الاحکام ہیں, اور علم باطن کا جو شعبہ ہے وہ علم السلوک علم التصوف ہے. اس میں تو کسی صوفی نے انکار نہیں کیا, داتا صاحب نے تشریح کیا ہے کہ ظاہر کا جو علم ہے وہ علم الاحکام ہے. کیا ہے؟ فقہ. کیا ہے بولیے؟ فقہ. اور باطن کا جو علم ہے وہ علم الاخلاق ہے, علم تصوف ہے یا علم عقائد ہے, جس کا تعلق باطن سے ہے, جس کا تعلق باطن سے. تو جو ظاہر کا عالم ہوتا ہے اس کو مفتی کہتے ہیں, جو باطن کا عالم ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں, اور جو دونوں کا عالم ہوتا ہے اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے, حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بولیے سبحان اللہ. آج میں نے اتنی کتابیں دیکھی ہیں اس پر, یہ جو لیٹ ہوا نا میں سویا ہوا نہیں تھا, صرف میں نے کہا یہ بھی دیکھنے یہ بھی دیکھنے یہ بھی دیکھنے, کیونکہ جب ممبر پر بیٹھے تو پھر بات بالکل سیدھی سیدھی چلے. ہاں میں نے امام ربانی کے مکتوبات بھی دیکھے, شیخ صاحب کے اخبار الاخیار بھی میں نے دیکھے, سرکار پیر بہنی شاہ صاحب کی تصویر بھی میں نے دیکھی, علامہ سید محمد علی شی کی روح المانی بھی میں نے دیکھی, امام قرطبی کی کتاب بھی میں نے دیکھی, حضرت نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کا فتاوی نوریہ بھی میں نے دیکھا, فتاوی رضویہ شریف کا 28 جلد بھی دیکھی, صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ یہاں سے خالص بات میرے مولا مرتضیٰ کی ثابت ہوتی ہے, یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. جب تو میرا امام خطبے میں کہتا والا صد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, والا صد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حل للمشکلات والنوائب, دفع المعضلات والمصائب, اخر رسول, زوج البتول, سیدنا مولانا امام امیر المومنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جملے امام احمد رضا نے لکھے ہیں جو ترجمان اہل سنت کا. یہ اسد اللہ الغالب یہ کہا, امام المشارق والمغارب کہا, تو کس معنی کی امامت ہے؟ یہ مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح, اس امامت کا معنی کیا ہے؟ امام المشارق والمغارب، حل للمشکلات والنبائی، پریشانیاں مشکلیں آپ سے حل ہوتی ہیں.
تو آپ کو کوئی دارالافتاء تو نہیں ابھی، نہ کوئی کتاب ہے، نہ آپ کسی مدرسے میں بیٹھے ہوئے، تو پھر کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں؟ یہ شعبہ ظاہر کا ہے ہی نہیں.
اور امام نے یہ جملے علم ظاہر کے حوالے سے نہیں کہے، یہ باطن کے حوالے سے کہے ہیں کہ قیامت تک جو فیض روحانیت کا چلے گا وہ مولا مرتضیٰ کے سینے سے چلے گا.
نعرہ حیدری!
ابو بکر صدیق سے براہ راست فیض لینے والی شخصیت اور فاروق اعظم کا بیٹا حضور سیدنا احمد سرہندی مجدد الفسانی، جو سلسلہ نقشبندیہ کے متاخرین کے مجدد ہیں، فاروق سید صدیق اکبر سے فیض نقشبندیہ لینے والے بیٹے فاروق اعظم کے ہیں، لیکن کہتے بھائی فیض ملے گا تو علی سے.
یہ کون بول رہا ہے؟ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان،
اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، بیٹا فاروق اعظم کا ہے، کیونکہ فاروقی ہیں آپ، اور فیض لیتے نقشبندی سلسلے میں حضرت علی کے، حضرت ابو بکر کے سینے سے نقشبندی ہے، سلسلہ صدیق اکبر سے ہے، بیٹے فاروق اعظم کے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ دونوں بھی خیرات اس کو دیکھتے ہیں جو علی کے سینے کے سامنے جاتا ہے.
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
یہ ہم صرف حسن عقیدت پر بات نہیں کر رہے، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کہ جناب آپ عام لوگوں کی طرح ڈنگے مار رہے ہیں. میں نے کہا استدلال کر رہے ہیں ہم، کوئی بات میں نے جذباتیت والی نہیں کی، کہ جو علم کے ساتھ جس کا جوڑ نہ ہو. تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے اس تقریر کو اگر کوئی اہل علم بھی سنے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہے تو چھوٹا آدمی لیکن علم سے بھاگا نہیں، بات علم ہی کی کر رہا ہے. تو جم کے رہیے، یہ جو شان حضرت مولا مرتضیٰ کیا ہے، یہ آپ کو 8 دن ایسی تو ہم نے بٹھا کر رکھا تھا. ہاں ذرا توجہ رکھیں آپ، حضرت مولا مرتضیٰ، نبی پاک فرماتے ہیں نا دار الحکمت علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب میں نے علم کی دو قسمیں آپ کو بتا دی، علم کی. اب حکمت سے مراد سیرت، اگر پرویزی سامنے آ جائے تو پھر حکمت کا معنی ہوگا سنت. پرویزی منکر حدیث سامنے آئے تو پھر قرآن میں حکمت کا معنی کیا ہوگا؟ سنت. بولیے کون؟ سنت. اور گناہگار اور خدا کی عبادت سے اور خدا کے رحمت سے محروم کوئی اگر آ جائے تو پھر حکمت کا معنی ہوگا روحانیت، معرفت، ایسا راستہ جو خدا تک پہنچا دے، خدا کے عرش کے سائے تک لے جائے، وہ حکمت. حضور فرماتے ہیں اس کا گھر میں ہوں اور داخل وہ ہوگا جو علی کو پکڑ لے گا، اس کا دروازہ علی ہے.
حیدری! دو بار کہنا علی علی، من کنت مولا، من کنت مولا، آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا. اب ذرا زور سے بولو.
میرے آقا فرماتے ہیں دار الحکمت، حکمت کا معنی ہمارے ائمہ لغات، ایک معنی اس کا معرفت کے بھی کیا ہے اور ایک معنی اس کا نور قلب کے کیا ہے، نور قلب کے کیا ہے. حکمت کا ایک معنی یہ ہے، نور قلب کے، یعنی سراسر روحانیت، یعنی وہ روحانیت جو مرتبہ ولایت کے مرتبے پر پہنچتی ہے، مقام پر پہنچتی ہے. شیخ عبدالحق مودودی سدیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر آپ دیکھیے، میں اس وقت اخبار وخیار پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب خاتم نبوت کی خلافت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک پہنچی تو اس شجر علم ولایت سے درخت طوبہ کے مانند بے شمار شاخیں پھوٹی، جن کے کمالات ہر جانب سایہ فگن ہو گئے. ساری دنیا حضرت علی کے نور جمال ولایت سے روشن ہو گئی، بالخصوص رسول اللہ کی اولاد عالی نجات میں بحکم وراثت حقیقی مناسبت ذاتی ولایت کا پورا پورا حصہ آپ کی اولادوں میں جو چلے ہیں، امام زین العابدین چلے ہیں، امام حسن چلے ہیں، امام حسین چلے ہیں، امام زین العابدین چلے ہیں، امام باقر چلے ہیں، حضرت امام جعفر صادق چلے ہیں، موسیٰ کاظم چلے ہیں، حضرت علی رضا چلے ہیں، حضرت تقی چلے ہیں، حضرت نقی چلے ہیں، غوث اعظم چلے ہیں، خواجہ اجمیری چلے ہیں، داتا گنج بخش علی حجمیری چلے ہیں، پیر مہروی شاہ چلے ہیں، مہدی آئیں گے، یہ جو اولاد علی ہے، فرمایا سب سے پہلا حصہ انہوں نے پایا.
نعرہ حیدری حیدری،
فرمایا پہلا حصہ ان کو ملا ہے. اور میں یہاں پر عرض کر دوں، یہاں پر یہ ذرا عبارت پڑھ دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سید کا ولی ہونا کیا ہے اور غیر سید کا ولی ہونا کیا ہے. اس مسئلے کو ہمارے علماء نے لکھا کہ جس کے رگ و پے کے اندر علی کا خون ہے اس کی ولایت کیسی ہوتی ہے اور اس کا معیار کیسے ہوتا ہے. حضرت شاہ صاحب کو پہلے آپ یہاں پر آپ سن لیجئے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، خاندان نبوت سے نور ولایت نہ تو کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا. اردو سمجھ رہے ہیں، تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں عبارت کتاب میں دیکھ کر، تو آپ کی توجہ میرے الفاظ کی طرف ہو. آپ فرماتے ہیں خاندان نبوت سے نور ولایت نہ تو کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا، اور آسمان ولایت نے بغیر ان کے اقطاب کے کبھی قرار نہیں پکڑا. انہی سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا قطب الاقطاب عالم غوث بنا دیا، مرجع جنس و انس بنایا، مشرق و مغرب میں مشہور و معروف کر دیا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والا بنایا. اگرچہ جمال محمدی تمام عالم میں تابع اور روشن ہے، مگر محی الدین عبد القادر جیلانی میں اس کا کچھ اور ہی رنگ ہے جو حقیقتاً جمال احمدی اور کمال محمدی کا مظہر عتم ہے.
نعرہ غوثیہ.
حضرت غوث اعظم بیٹے کس کے ہیں؟ مولانا. کیونکہ یہ تو اوپر سے فیض آ رہا ہے، لیکن سارے یہ کہتے ہیں کہ نیچے آ کر جہاں پر یہ جمع ہوا ہے، حضرت امام حسن عسکری کے بعد جہاں یہ جمع ہوا ہے وہ سینہ غوث اعظم کا ہے، اور اس کے بعد یہ جائے گا کہاں پر، ذرا اس پر سنیے آپ. اور یہ کیوں ملا، یہ کیوں ملا؟ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے احسن انداز کے اندر، بڑے خوبصورت انداز کے اندر، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی کتاب نزہت الخاطر جو ہے، جو غوث اعظم کی شان انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اکابر سے پہنچا. اور ملا علی قاری وہ ہیں جو ہیں افغانستان کے عالم. کہاں کے بولے؟ افغانستان کے عالم ہیں. تھک گئے؟
ہاں.
ابھی تو رن وے میں بھاگ رہے ہیں، ابھی تو پرواز آ رہی ہے، ہاں ابھی ذرا تسلی کریں. لیکن میں آپ کے وقت کی اور آپ کے آرام کا مکمل مجھے خیال ہے، بس میں ایک آدھ حوالہ یہاں پر پیش کر کے اپنے ذوق پر عرض کرتا ہوں. توجہ کریں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے نزہت الخاطر میں، یا اس کو خواطر بھی کہا گیا ہے، قلب کی جمع ہے، خاطر دل کو کہتے ہیں، تو اس میں نزہت الخاطر فی مناقب عبد القادر، اس کے اندر حضرت ملا علی قاری جو ہیں پشتون عالم، افغانستان کے ہیں. کہاں کے ہیں؟ لیکن علامہ ابن حجر مکی جو مفتی اعظم رہے ہیں عرب کے، اور حرم شریف کے امام تھے، حرم شریف کے، اور دسویں صدی کے مجدد تھے، امام ابن حجر مکی جنہوں نے حرم میں بیٹھ کر فتاوے جو لکھے وہ چھپے، فتاوی حدیثیہ کے نام سے، فتاوی ان کے فتاوے کبھی پڑھو، اگر میں نام ہٹا دوں تو آپ کو لگے گا جیسے امام احمد رضا لکھ رہے ہیں، کیونکہ امام احمد رضا نے دین کو بدلا نہیں ہے، وہی باتیں کی جو ہمیشہ سے ہوئی ہے. فتاوی حدیثیہ، صاحب فتاوی حدیثیہ، ان سے متاثر ہو کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے سفر کر کے مکہ گئے ہیں، اور پھر پوری زندگی مکے میں گزاری، وہیں انتقال ہوا، جنت المالا میں آپ کا مزار ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے 450 یا 500 سال پرانی، دسویں صدی ہجری کی، بالکل امام سیوطی کا دور مبارک، اس لیے کہ امام سیوطی 911 ہجری میں آپ نے وصال کیا ہے. امام سیوطی کا انتقال کب ہوا؟ 911 ہجری. یہ ملا علی قاری ہیں جو دسویں صدی ہجری میں آپ کو بھی مجدد کہا گیا، اور آپ کے استاد امام ابن حجر مکی، ایک امام ابن حجر اسقلانی، یہ امام ابن حجر مکی، انہی مکی کو حیثمی بھی کہہ دیا جاتا ہے، امام ابن حجر حیثمی، ایک تفصیل ہے اس کی. آپ فرماتے ہیں لقد بلغنی عن بعض الاکابر، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بعض اکابر سے یہ بات پہنچی ہے، مولا علی قاری لکھتے ہیں، میرے بعض اکابر سے یہ بات پہنچی ہے کہ ولی جو بنے گا وہ سیدوں کی ٹھوکر سے ہی بنے گا. کہنے لگا ایسا کیوں ہو گیا، ایم این اے کیوں نہیں بنے گا کوئی، ایم پی اے کیوں نہیں بنے گا، کونسلر کیوں نہیں بنے گا؟ تو نے کہا جی امام حسن نے جب سے کرسی چھوڑی ہے نا تو سادات کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کرسی کی نہیں اس دوسری کرسی کی پرواہ کرو، اب اس کرسی کی نہیں. یعنی امام حسن نے یہ جو خلافت چھوڑی ہے نا اس میں ہزارہا مصلحتیں ہیں. سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ مولا مرتضیٰ کی شہادت 6 مہینہ پہلے ہو گئی، امام حسن خلیفہ بن گئے. امام حسن ٹھیک 6 مہینے جیسی پورے ہوئے 30 سال مکمل ہوئے خلافت حضرت ابی مابی کو دے دی تاکہ امت میں صلح ہو جائے. بولو نا امت میں، یہ کل بتاؤں گا کیوں ایسا کیا آپ نے، لیکن ذرا توجہ کرنا. تو حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور یہ سن کر اگر کوئی نجف جائے تو پھر بات کیا، بلکہ نجف اشرف اور سامنے یہ بات ہو تو پھر بات کیا ہے. سنیے، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعض اکابر سے یہ بات پہنچی ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ نے جب سے فتنوں کی آفت کے خیال سے خلافت کو ترک کر دیا، کرسی حوالے کر دی، تو اللہ تعالی نے اتنی بڑی قربانی پر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم تمہیں باطنی خلافت عطا فرمائیں گے. اور فرمایا پھر آپ کو، مولا علی قاری یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں قطبیت عظمیٰ، یعنی نظام کائنات جس کے وجود سے قائم ہوتا ہے روحانیت میں، فرمایا وہ عطا فرمائی. پھر آگے لکھتے ہیں سیدنا عبد القادر قطب وسطی ہے اور امام مہدی آخری قطب ہوں گے. جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے تو نبوی می علوی حسن بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، بات راج کس شہر پہ کرتے نہیں، تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں، دریا تیرا مزرعے چشت و بخارا ہو، عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. نعرہ غوثیہ! فرمایا کہ یہ مجدد پاک نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یہ ولایت چلی حضرت علی کے سینے سے امام حسن تک، امام حسن سے چلی امام حسین تک. یہ مجدد اسسانی لکھ رہے ہیں جو علم کلام میں بھی ہمارے ترجمان ہیں، تصوف میں بھی ترجمان ہیں، جن بر صغیر کے اندر اکبر کو بھی ادھیڑا جب تو اقبال کہہ اٹھا. اقبال کسی کے لیے تھوڑی بولتا ہے، اقبال جب تک کسی سے متاثر نہ ہو تو بولتا نہیں ہے. وہ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد. شعر پر غور کیا تم نے؟ ہند سے تو ہندوستان مراد ہوا، وہ ہند میں، وہ کون؟ مجدد صاحب. یہ تعظیمن ان کا نام نہ لیا، اشارہ دیا تاکہ کیفیت اور جوش پیدا ہو. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. نگہبان کون؟ محافظ. سرمایہ ملت کیا ہے؟ سرمایہ دولت، ملت قوم. تو قوم کی دولت کیا ہے؟ ایمان. مسلمان قوم کی دولت کیا ہے؟ بولو، ایمان. فرمایا وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان. اقبال کہتا ہے ہندوستان میں جس نے پورے ہند میں امت مصطفیٰ کی دولت جو اس کے مصطفیٰ تھی اس کی نگہبانی کی، فرمایا وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان. اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، جو اپنے مریدین کے ساتھ اٹھا اور اس نے ربز کے، خروج کے، الحاق کے، بے دینیت کے قلعے اکھیڑ دیے. اور دو تھے وہ، ایک شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور ایک شیخ سید احمد سرہندی. سرکار مجدد الفشانی یہ دونوں ایک دور کے ہیں، دونوں پیر بھائی ہیں، دونوں ساتھ میں ایک ہی پیر سے مرید ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ سے. سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے مرید ہے. اور دونوں مریدوں نے اور دونوں پیر بھائیوں نے، یعنی ایک پیر کے مرید، کام کیسا کیا؟ اکبر ملعون جہنمی، اس نے حرکت یہ کی تھی کہ اس نے مسجدوں کو مندر بنانا شروع کیا، دین کو بدلا. آج اس لیے انڈیا کے لوگوں کو اکبر پر پیار آتا ہے، حضور شیخ الاسلام مجدد وقت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پر نہیں آتا، کیونکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہ تھے جنہوں نے محمدی شریعت نافذ کی. کیا کی بولی ہے؟ محمدی شریعت نافذ کی. شاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتح عالمگیری مرتب کرائی ہے مغل میں سے, لیکن اکبر نے جب دہریت پھیلائی, الحاد پھیلایا, شرک عام کیا, خدا کے دین کا انکار کیا, یہاں تک کہ وہ منحوس نے آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کیا اور مرا وہ تو پنڈتوں کی شکل میں مرا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے آگے کے بال نہیں تھے. یہ ہندو جو ہے نا وہ پیچھے کے بال رکھتے آگے کی نہیں رکھتے, پیشانی آدھی صاف کرتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ کہ روح یہاں سے نکلے گی. تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اکبر جو مرا تو اس کے چہرے کی اس کی جو شکل ہے وہ اس طریقے کی بن گئی تھی اور اس کا حال جو ہے الیاذ باللہ وہ ایسا ہو گیا تھا. تو یہ ہے مجدد رسانی جنہوں نے روڑوں پر اس کا مقابلہ کیا, اور دوسرے پیر بھائی شاہ عبدالحق مودودی سدھلوی, انہوں نے گھر گھر میں حضور کی حدیثیں پڑھائی. جو آج برے صغیر میں علم حدیث بچا گھروں میں مدرسوں میں, وہ شاہ عبدالحق مودودی سدھلوی کی وجہ سے بچا, اور جو روڑوں پر سیاسی نظام پر جو اسلام بچا وہ حضرت مجدد صاحب کو بچا. تو یہ دونوں نے بڑا وقت یہ کام کیا. تو حضرت مجدد الفسانی جو اتنا ذمہ دار آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھ پر یہ منکشف ہو گیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ پر یہ منکشف ہو گیا کہ ولایت چلی علی کے سینے سے حسن کے پاس. تمہیں ولایت چاہیے تو سبحان اللہ تمہارا نہیں ہو رکنا چاہیے. اس دربار میں کوئی ایسی مسکراتا ہے تو خیرات مل جاتی ہے اس کو, لیکن دل سے مسکرائے. یہ 12-12 سال جو لنگر پکا رہے ہوتے ہیں تو ایسی تو نہیں تو عشق پکاتا ہے نا, بولے نا. تو یہ جو آپ قصے پڑھتے ہیں ملفوظ میں, یہ ایسا تھوڑی, یہ خوش ملائیت تھوڑی لاتی ہے, اور یہ تو عشق کی منزل ہے. توجہ کریں میرے دوستو, حضرت مجدد پاک کہتے ہیں اتنا عظیم آدمی ملت سرمایہ ملت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھ پر یہ روشن ہوا کہ فیض علی سے چلا حسن کے سینے پر. بولو سبحان اللہ. اللہ کی محبت تعلق روحانیت اور وہ جلوے کہ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, اس منزل پر چلنا ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ روشن ہوا کہ ولایت علی کے سینے سے چلی اور پہنچی امام حسن کے پاس, امام حسن سے چلی پہنچی امام حسین کے پاس, فرما ان سے چلی پہنچی زین العابدین کے پاس, ان سے چلی پہنچی امام باقر کے پاس, ان سے چلی پہنچی امام جعفر صادق کے پاس, ان سے چلی پہنچی سرکار موسیٰ کاظم کے پاس, فرما ان سے چلی پہنچی امام علی رضا کے دربار میں, فرما ان سے چلی پہنچی امام تقی کے پاس, فرما ان سے چلی پہنچی امام نقی کے پاس. اور پھر کہتے ہیں مجدد صاحب کا جملہ, فرما اصالتن نہ کہ نیابتن, یہ جملہ لکھتے ہیں آپ, اصالتن نہ کہ نیابتن نہ کہ وکالتن, پہنچی غوث آدم کے پاس. فرما اب غوث آدم کے بعد جب تک ظہور مہدی نہیں ہوگا, یہی بات علامہ سید محمود آلوسی نے لکھی ہے, فرمایا جب تک ظہور مہدی نہیں ہوگا, جب تک ظہور مہدی نہیں ہوگا اصالتن جس کو سند ملے گی, کتب تو آپ کو 100 مل جائیں گے لیکن وہ وکالتن ہوں گے. اصالتن جو ہوگا وہ علی کا بیٹا, حسین کا بیٹا, حسن کا بیٹا, کون غوث اعظم. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ فیض ولایت کے اندر سب سے اونچا درجہ قطبیت کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ نہیں ہے, اس بات کو لکھا ہے علامہ ابو العباس مرسی نے اور ان کا قول نقل کیا علامہ سید محمود آلوسی نے روح المانی کے اندر, اور میں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی و طہارت اور اخلاص اور صدق کے ساتھ نیک عقیدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے, اور جیسے جیسے اس کا اخلاص, اس کی للہیت اور اس کی کیفیت جو شرائط کے ساتھ ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کے گریڈ بڑھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ قطب بنتا ہے, یہاں تک کہ وہ قطب بنتا ہے. لیکن اوپر سے وہ فیض ڈائریکٹ نہیں لے سکتا, وہ وکالتن ہوتا ہے, نیابتن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا بیٹا نہیں ہے. اور یہ سب نے لکھا, شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا, ملا علی قاری نے لکھا, محمود آلوسی نے لکھا, مجدد صاحب نے لکھا. فرمایا کہ اصالتن سینہ مصطفیٰ اور سینہ علی سے اگر کوئی فیض لے گا اس کے لیے قطب ہونا تو ہے, لیکن اگر وہ سید ہوگا تو وہ اصالتن ہوگا, اور سید نہیں ہوگا تو وکالتن اور نیابتن ہوگا. ڈائریکٹ نہیں ہوگا, انڈائریکٹ ہوگا, اور سید ہوگا تو ڈائریکٹ ہوگا. بولیے سبحان اللہ. یہ علم باطن کے اندر باقاعدہ مسلم مسئلہ ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے پرانی فتاوی رضویہ شریف کی جلد 11 جلد کے اندر بھی اس پر آپ نے بحث فرمائی ہے اور فرمایا کہ اب قیامت تک جو یہ سلسلہ چلے گا یہ چلے گا کس سے؟ فرما حضرت مولا مرتضیٰ سے چلے گا. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آخر کے اندر. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے دوسرے مکتوب میں, مکتوب نمبر 123 کے اندر آپ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مولا علی کے شان میں بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے, اقطاب, اوتاد, ابدان, نجبا اور عام اولیاء, یہ اس کے گریڈ ہے. فرمایا اسی راہ سے واصل ہے اور سلوک اسی راہ سے عبارت ہے, بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے اور اس راہ میں توسط ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا ان کے سردار منبع فیض اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ ہیں. کون ہے؟ لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو بیلنس کر کے بتا دوں, چار یار ہیں, اس کو نبھایا سرکار پھر محلی شاہ صاحب. کیا بولیے؟ چار یار. اب قرآن نے ترتیب کیا بتائی, دیکھیے چار یار کی ترتیب. اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توجہ سننا آگے بات. فرما والذین معہ, جو میرے محبوب کے اصحاب ہیں, ان کی دو صفتیں ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں نرم ہے. تو جو کافروں, یہ چار یار کی ترتیب ہے. شدت کافروں پر کس نے کی؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے, ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں خلافت کے بعد مولا مرتضیٰ کا جو دور ہے وہ رحم, درستگی, صلح کی طرف آیا. تو یہ آیت بھی بتاتی کہ حضرت علی چوتھے ہی نمبر پر ہیں, پہلے نمبر پر نہیں ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ کیونکہ آپ کے دور میں قتال کفار کے ساتھ نہیں ہوا. اور قرآن کہہ رہا ہے شدال کفار رحما بینہم, یہ بڑی پیاری بات نکالی حضرت نے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے تو پہلے والوں کے اندر اشدال کفار ہے اور مولا علی کے اندر رحما بینہم, اور اس کو نبھایا مجدد صاحب نے مکتوبات میں ایک جگہ پر. یہ بات کبھی کہیں نہیں سنی ہوگی آپ نے, یا سنی بھی ہوگی تو آپ سمجھ لو اس کو. یہ علی کا دربار لگائے, بڑے اہم موضوع کی طرف میں آخر میں توجہ لے جا رہا ہوں آپ کی, اس پر غور کرنا. وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار ایک ہی بات کریں. میں نے کہا دیکھیں ایک بات کریں تو پھر 100 دن کا جلسہ رکھیں. میں جو بات کر رہا ہوں تو آپ تھک گئے, تو آپ کو یہ اندازہ یہ جمع کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو یہ اتنی اہم باتیں ہیں, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کیا جا رہا. تو فیصلہ شریف کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں, اور مکتوبات امام ربانی میں سرکار امام ربانی لکھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ولایت کا فیض چلا حضرت علی سے, یہاں سے چلا. تو اس کو بیان کیا کہ دیکھو بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ نبوی ذمہ داری جو ہے نا وہ شیخین سے لی گئی. نبوی ذمہ داری کس سے لی گئی؟ شیخین سے, یعنی سختی کے ساتھ قرآن کے تحفظ کے لیے, ٹھیک ہے. اور جب لوگ تیار ہو جائیں تو ان کی تربیت کی ذمہ داری لی گئی کس سے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے. تو دونوں پہلو آ گیا, دونوں پہلو آ گیا, یعنی ایک جدال کا اور ایک تزکیے کا. جدال جو تھا وہ شیخین کے ساتھ ہوا کیونکہ یہ نبوی فریضہ تھا, وہ سخت تھا. اور جو تعلیم اور تزکیہ اور تربیت تھی وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہے. اور ولایت جو ہے وہ جدال نہیں, وہ تربیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخین کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اس سے بڑی ہے. اس کو علماء نے, مجدد صاحب نے, شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو نبوی ذمہ داری قرار دی. اگر آپ کہیں گے نہیں شاہ جی بہت موٹی بات ہوگی سر کے اوپر چلی گئی, تو میں اس کو آسان کرتا ہوں. اکثر تقریروں میں وہ یہ ہے کہ دیکھو جب زمین میں بیج لگتا ہے, زمین میں بیج لگے اور رات ہی رات رہے تو پودا اگے گا, رات ہی رات رہے تو پودا اگے گا. بیج کو چاہیے گرمی پھٹنے کی, سورج بیج کو پھاڑے گا اور جب وہ تناور درخت بن جائے گا اس میں پھل آ جائیں گے. اب اگر سورج زیادہ ہو جائے تو پھل سڑ جائے گا, اب اس کو چاندنی رات کی ضرورت پڑتی ہے. تو نبوی ذمہ داری جو ہے بیج کو پھاڑنا, اسلام کے اس بیج کو پھاڑ کر طرف اور طرف درخت بنانا, یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا کام ہے. اور جب پھل لگ گئے تو اس میں مٹھاس پیدا کرنا, یہ مولا مرتضیٰ کا کام ہے. اس میں مٹھاس پیدا کرنا مولا مرتضیٰ کا کام ہے. اس لیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صوفیہ کہتے ہیں شمس سے مراد نبوت ہے اور قمر سے مراد ولایت ہے, کیونکہ شمس کا کام ہوتا ہے گرمی سے چیز کو توانہ کرنا, اور چاند کا کام ہوتا ہے مٹھاس پیدا کرنا. تو فرمایا جو کام ان کا تھا انہوں نے کر دیا, آگے مٹھاس کا کام ہے وہ حضرت علی سے جاری ہے. اللہ رب العالمین جل والا حضرت مولا مرتضیٰ کے فیض سے ہم تمام کو فیضیات فرمائے, اور اللہ رب العالمین جل والا ان کے مرتبے اور مقام سے ہمیں مستفیض فرمائے, اور ان ہستیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے. اور یہ وہ مولا مرتضیٰ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا, یہ آخری حدیث سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت اونچا جملہ جو حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب غزوہ تبوک لڑی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا کہ آپ مدینے میں رہیں. تو کچھ لوگوں نے شاید سمجھا کہ حضرت علی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے, تو حضرت علی گئے اور کہا حضور آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ دیا اور آپ جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں ناراض تو نہیں ہوں, میں تو ناراض نہیں ہوں. تو کہنے کہ حضور اگر کوئی یہ بات کرے تو حضور نے یہ جملے کہے جو کسی کے لیے نہیں کہے. سرکار نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. اے علی, کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ کہ موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم کو سنبھالنے والے ہارون تھے, قوم کو سنبھالنے والے بولیے کون تھے؟ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام تھے. تو فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا, لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس میں حضرت علی مرتضیٰ کو وہ بزرگی ملی ہے کہ میں حال میں ابن کثیر دیکھ رہا تھا البدایہ والنہایہ, حضرت امیر معاویہ کے دربار میں کسی نے حضرت علی کی یہ تعریف پڑھی اور حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا. دیکھو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, ایک میں بات عرض کروں, ان کی بے ادبی جائز نہیں, ان کے فضائل موجود ہیں. ان کے فضائل کیا یہ کم ہیں کہ آپ صحابی ہیں؟ ان کے فضائل کیا کم ہیں کہ حضور نے ان کو قبول فرمایا؟ ان کے فضائل کیا کم ہے کہ جناب ان کو کتابت کا منصب دیا گیا؟ ان کے فضائل کا کم ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک رکعت پڑھی وتر کی, تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے آ کر شکایت کی کہ انہوں نے ایک رکعت پڑھی, فرما کس نے؟ کہ معاویہ نے, فرما مجتہد ہے وہ. تو یہ ان کی علمی صلاحیت ہے, لیکن پھر بھی حق یہ ہے کہ مولا مولا ہے. بولو سبحان اللہ, کیونکہ میں سنی ہوں. حضرت امیر معاویہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, لیکن جو ہاتھ اٹھا کر سلام ہے وہ مولا مولا ہے, وہ مولا مولا ہے. اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بعد والوں کے پاس تھوڑی ہے, بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے اکثر یہ بات کی ہے کہ مولا مرتضیٰ کی اولاد بھی سیدنا امیر معاویہ سے افضل ہے. سن رہے میری بات آپ؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی اولاد پاک بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ہے. بالکل, یہ ہمارے علماء نے لکھا کہ صحابہ کی اولاد کے اندر, اور بالخصوص یہ تو خود صحابی بھی, کل میں ڈسکس کروں گا اس کو, کیونکہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر, عبدالرحمن بن ابی بکر کل سنا تھا نا ان کو, یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا رتبہ فضیلت میں, نفس ثابت میں سب برابر ہیں, فضیلت کے اندر یہ گریٹ میں حضرت امیر معاویہ سے بڑے ہیں, اور خود یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے. اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ صحابہ کی اولادوں میں سب سے افضل جو ہے وہ علی کی اولاد ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ان سے بھی افضل ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسن کی افضلیت کا اعتراف تو حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں. یہ میں ناسبیت نکال رہا ہوں, یہ حضرت امیر معاویہ کی تشریح غلط کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے امام نے لکھا امام احمد رضا نے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اور سن لو یہ بات, یہ جملہ تو تم نے سن لیا نا, کہ جو حضرت امیر معاویہ, آپ کا نام معاویہ ہے لیکن میں جملہ جو کہہ رہا ہوں ذرا سنو, بیلنس لا رہا ہوں یہاں پر, یہ دل گردے کا کام ہے, یہ کم لوگ ہی کر سکتے ہیں, سنو اس بات کو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ لوگ ذہن خراب کرتے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں,
حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، قریش کے سردار تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے. سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو پورا دل کفر سے ختم ہوا، حضور کی محبت سے بیدار ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں وہ انہوں نے جہاد کیا، وہ شہید ہوئے، ان کی آنکھ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہے. نیک لوگ تھے، جب ادھر تھے تو ادھر تھے، ادھر تھے تو ادھر تھے. ان کی بیوی ہندہ، جس نے سید الشہدا کا کلیجہ چبایا تھا لیکن کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، ابھی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں. تو قال اسلام و یہدم ما قبلہ،
اسلام لانے کے بعد سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں.
جب میرے مصطفیٰ نے حدیث موجود ہے ان سے ہنس کر بات کی ہے، وہ ہنس کر بھی نہیں ہے، تو اب مومن کون ہے؟
جس سے مصطفیٰ راضی اس سے صبر.
سبحان اللہ.
ہاں لیکن جو بڑے ہیں ان کے مقابلے پر نہیں بول رہے، مولا علی کے مقابلے. میں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطول زہرا کے مقابلے میں نہیں بول رہا،
یہ بھی ذرا سن لیں آپ. میں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین حضرت عائشہ کے مقابلے پر نہیں بول رہا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہیں وہ مومنہ، لیکن جو درجہ ہے اس درجے میں ہمیں ماننا ہے، اور جو درجے اوپر ہے. اگر کوئی حضرت ابراہیم کو حضور سے افضل کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ حالانکہ نبی کیا غلط بات کی؟ آپ نے غلط بات کی، یہ جگہ حضور کی ہے. نفس نبوت میں سب برابر ہیں، فضیلت میں برابر.
قرآن نے کہا تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ہر رسول کو دوسرے رسول کو فضیلت دی. یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، جس کی فضیلت قبول کی جائے. ٹھیک ہے، توجہ کریں میرے دوستو، اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بیلنس پوائنٹ پر کہ وہاں دمشق سے حضرت امیر معاویہ کی روح بھی آپ کو سلام کر رہی ہو اور دعا دو، اور نجب اشرف سے اہل بیت کا بھی دروازہ کھلا ہو کہ آؤ، اب تم پاک ہو چکے ہو، آ جاؤ. اب سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
میں نے امیر معاویہ کہا، آپ کا نام ہے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. امیر کا معنی ہے خلیفہ ہونا، ریاست کا بڑا ہونا. لیکن سنو، میں جب حضرت امیر معاویہ کو امیر کہوں گا نا، امیر معاویہ، تو وہ حضرت علی کے سامنے نہیں بولوں گا، کیونکہ حضرت علی کے سامنے آپ صرف معاویہ ہیں، امیر علی ہے. بولو سبحان اللہ. اتنی پالش کر کے تو کوئی تقریر نہیں کرتا جو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. اتنا تو ریگمال کوئی مارتا ہی نہیں ہے چمکانے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا جملہ کہا. میں نے کہا جب میں حضرت امیر معاویہ کہوں گا تو جب علی سامنے نہیں ہوں گے جب کہوں گا، اور جب علی سامنے ہوں گے تو امیر پھر علی کو کہوں گا، اور آپ کو معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کہوں گا. اس لیے کہ علی کے سامنے، علی کے سامنے آپ کو امیر کہنا خارجیت ہے، اور آپ کے سامنے علی کو امیر کہنا سنیت ہے. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری.
یہ سفین کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ تحکیم کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.
مولا مرتضیٰ جس بلندی پر ہے، وہ تو فاروق اعظم سے پوچھیں آپ، وہ تو آپ عثمان غنی ذوالنورین سے پوچھیں آپ،
اور میں اپنی گفتگو. آپ کہیں گے کسی نے حضرت علی کو امیر لکھا بھی ہے؟ بولے سبحان اللہ. میں نے کہا پوچھو نا حضرت امیر معاویہ سے، وہ خود امیر کہنے تیار ہیں. کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھ کے بتاتا ہوں. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. عرفات میں گیا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حوالے سے ملنے سے ہوئی. یقین کریں اس دفعہ مدینہ پاک مکہ شریف میں، اور حوالہ کیا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ کے دربار کے اندر کسی نے یہ کہا کہ حضرت علی کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلت موسیٰ و ہارون. یہ فرمایا تھا کہ ہارون من موسیٰ، او کما قال، کہ امیر معاویہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اہل مدینہ اور ہاشمی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بخاری تو لکھی نہیں گئی تھی، مسلم تو لکھی نہیں گئی تھی، اب تو سند ایسی چل رہی تھی، کہ ہم نے سنا ہے کہ ہاشمی یہ روایت بیان کرتے ہیں، بنو امیہ والوں سن لو، ہاشمی یہ بیان کرتے ہیں کہ علی کو حضور نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے.
یہ میرے جیسا آپ آدمی, آپ جیسا آدمی حدیث کو سمجھ بھی نہیں سکتا, لیکن امیر معاویہ سمجھ گئے, وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے, چل کر اس بندے کے پاس آئے, کہنے کا واقعی میں یہ کہا ہے, کہ یہی جملہ کہا ہے, کیونکہ وہ شان والے لوگ ہیں قدر جانتے, کہ یہی کہا علی کے بارے میں کہ میرے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا اس طرح میرے لیے تو ہے, کہاں کا گواہ لیا, کا گواہ لیا, وہ گئے اور چار بندے پکڑ کے لائے, انہوں نے کہا ہم نے سنا, حضرت امیر معاویہ دھاڑے مار کر فرما رب کعبہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا حضور نے یہ علی کے لیے کہا تو صفین میں علی کے سامنے کبھی نہیں جاتا. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, مولا مولا ہے کہ نہیں, پیچھے تک آواز آنی چاہیے, مولا مولا ہے کہ نہیں, بڑے شاہی ذرا من کن تو مولا بتائیے مولا مولا ہے کہ نہیں. یہ شعر سنے اور گفتگو ختم کرتے ہیں ہم یہاں پر.
ہاں من کن تو مولا, من کن تو مولا, فہدا علی مولا, علی مولا, فہدا علی مولا, علی مولا, میں کل تو مولا, فہدا علی مولا, علی مولا, فہدا علی مولا, علی مولا.
اب ایک دفعہ کھل کر ذرا, میں شاہ جی کو کہوں گا لمبا بننا کریں, آپ تھک گئے ہیں چلیں, لیکن جو یہ شاہ جی کہہ رہے ہیں سید بھی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ, تو آپ ذرا حضور کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے, تو اپنی مغفرت اور اللہ کی رضا کو امید رکھے ہوئے اس عقیدے کو سیکھ کر ایک دفعہ کشادہ قلبی کے ساتھ ایک دفعہ جملہ کہیں, دل سے ہر برائی نکل جائے گی, نور نور ہو جائے گا. پڑھو شاہ
جی. فہدا علی مولا, علی مولا, فہدا علی مولا, علی مولا.